بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. امين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ایک اور نیا دن اللہ پاک نے ہمیں اس قرآن کے ساتھ، تدبر القرآن کے ساتھ دے دیا، اور وہ بھی رمضان میں. جی الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. ضرور دل کے ساتھ، جیسے ساری کلاس میں کہتے ہیں نا کہ دل سے الحمدللہ کہیں، واقعی دل سے الحمدللہ کہیں. اتنی بڑی نعمت، یقین کریں کتنا اچھا لگتا ہے. کیونکہ آپ تو یہ ٹائم، جیسے دورہ کا ہمارا کافی دیر سے کمپلیٹ ہو چکا ہوگا نا، ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور پے کروانی تھی، لیکن نہیں، یہ آپ کا نہیں فائدہ کہ آپ سمجھے کہ ہم نے آپ کے لیے کلاس رکھی، بلکہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں تدبر کا مطلب ہی کیا ہے نا، غور و فکر کرنا کسی بھی چیز پہ. کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کے کلاس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم حاصل کر رہے ہیں نا. جب قرآن کو سیکھیں گے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، تو وہ تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی نا. ایسے جگہ کو فرشتے اوپر سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، کہاں پہ کون سا ہے، وہاں پہ جا کے چیک کریں کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. حالانکہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتوں سے مطلب ایگزیکٹ ان سے پتہ کرنے کے لیے گواہی کے طور پر، کیونکہ یہ چیز پتہ ہے ایک اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک قسم کی ایک چیز اس پہ مہر لگ جاتی ہے نا کہ واقعی یہ ہو گئی، تصدیق ہو گئی ہے نا اس چیز کی. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ہمیں ایک کلاس دی ہے اور ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہے. ماشاءاللہ ابھی تو اتنے میڈیم ہم یوز کرتے ہیں، یوٹیوب کے تھرو، پھر فیس بک کے تھرو ہو جاتا ہے، پھر ویزا کیو، پھر مکس ایل آر ہے. الحمدللہ اس پہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرے آرام سے. ایک وہ وقت تھا جیسے کل استاذہ جی بتا رہے تھے کہ امام بخاری کی کلاس میں کتنے کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اور وہ کس طرح ایک بات کو آگے تک پہنچانے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا. جی جگہ نگاہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، بالکل صحیح بات ہے نا، موقع آفٹر موقع، بالکل ہر ایک کے بعد ایک دوبارہ ہمیں ایک چیز مل رہی ہے نا. تو دیکھیے ان میں ایک جو تڑپ تھی، آج ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، ایوری تھنگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت چوزی ہو گئے نا. ہمارے پاس ایک رائٹ پلیس بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اس میں تردد کرتے ہیں، بے جا کی نکتہ چینی کریں گے، تنقید کریں گے. اللہ پاک سے اس کی دعا کیجیے، خاص کر جو ہے یہ ہم دعائے قنوت ہے جو امام حسن حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو سکھایا تھا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. یہ والی جو دعائیں بڑی خوبصورت ہے، یعنی ہدایت، اور خاص کر یہ جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. مانگا کریں شور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد اس کو ہمیں بھٹکا نہ دینا. یہ بہت بڑی انسان کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اگر وہ سیدھا راستے سے چلتا چلتا ہے، کیونکہ آج کل ایسے ایسے ذرائع، ایسے ایسی چیزیں ہوں گی، ہر کوئی بڑا ایسے خوبصورت باتیں کر کے کرے گا. یہ اب آپ نے سوچنا ہے، آپ کے پاس علم ہوگا، آپ قرآن کو صحیح جج کریں گے، بلکہ آپ اللہ سے بھی دعا کریں گے. چھٹی کھلنے کو دل نہیں کرتا جی، الحمدللہ اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور یہی راستہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ کام کریں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کریں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر کوئی کوشش ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے نا. مین چیز جو ہم نے سیکھی ہے، یقیناً میں نے کافی اسکالرس کو سنا پہلے بھی، لیکن الحمدللہ جو مزہ قرآن کو سیکھنے میں ہے نا، یقین کرو کسی چیز میں نہیں. بکس آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، جس طرح کی مرضی پڑھ لیں، اچھا لگتا ہے وہ پڑھ کے، لیکن قرآن پڑھیں گے نا اس کے بعد ان سب بکس کا بھی مزہ آئے گا. قرآن سب سے نمبر ون ٹاپ پہ. پھر سیرہ کا میں آپ سب سے پھر ریکمینڈ کروں گی، سیرہ ضرور پڑھیں. سازا جی کے لیکچرز موجود ہیں ہمارے، آپ نور القرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ تجزیے آتے ہیں، وہ بھی ہر ایک المختوم کے لیکچرز موجود ہیں، بہت خوبصورت ہے. یقین کریں اگر اس کا رحیق المفہوم کا ورژن تو انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گا. یہ کنسیپٹ کلیئر بھی نہیں ہوتا قرآن کے بغیر، بالکل صحیح بات ہے. قرآن اور تفسیر بات لوگ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں نا. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس طرح باقی لوگوں کو بھی ہدایت، ان کی رہنمائی فرما. لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کے دلوں میں گھول کے ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اللہ ہی کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے نا، تھوڑی آپ کی اپنی کوشش بھی ہوتی ہے، اللہ کا بھی ایک کرم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت آج بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. کل جو ہم نے سورہ کی تھی سب سے پہلے الضحا، پھر اللیل نا سوری الم نشرح کی تھی، اتنی خوبصورت کہ اس میں آپ کو ایک ایک چیز ہمیں کل سکھا دی گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کا بوجھ نہیں ڈالتا، اگر اس کو آزمایا جاتا ہے تو اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے. اس کو آزمانے کے لیے، انسان کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہے نا چیزیں. تو پھر اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے، ابھی آپ خود سوچیں شروع میں اگر مشکلات آئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے، ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. پھر کیا کہیں ہم نے کہ اگر کوئی غریب تھا، کیونکہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اگر امیر ہے اس پہ بھی آزما سکتی ہے، اگر اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کرتا اور غریب کو امیر کر سکتا ہے، اگر وہ اس کو اپنے وسائل کو برے کار لائے گا، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کر. جی تجربات پڑی ہے استاذہ جی کے ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ. دوسروں کو بھی مطلب ایک دفعہ پڑھیں گے الحمدللہ، پھر پڑھیں گے. بار بار پڑھنے سے انسان کا کنسیپٹ، دیکھیں آپ جیسے قرآن بار بار ہم سیکھ رہے ہیں، کبھی ہم دورہ قرآن کرتے ہیں، کبھی ہم کلاسز لیتے ہیں، کبھی ہم تدبر قرآن کرتے ہیں، اس کا ایک الگ مزہ ہے. پھر کلاس ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد خدا الناس ویکینڈ بھی کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، پھر یو اے ای سے اسٹارٹ ہو زہرا وین اسٹارٹ ہو رہی ہے، پھر ان شاء اللہ سبیل الجنہ 2018 کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے. مطلب اس طرح کے کافی کورسز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس قرآن سے جڑے رہیں، خود سے کرنے سے یقین کرے کبھی بھی نہیں. یہ دیکھیں کمی کورس کی ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے، تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نئی سورہ بہت خوبصورت جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا، تو اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آج کیا سکھاتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ اس کے اینڈ میں انشاءاللہ ریویو کریں گے سورہ میں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
نحمدك صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ علق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق. پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. کسی بھی علم کے اندر اللہ کے نام کے آنے کی کیا دو صورتیں؟ اقرا پڑھنا. اسلام کی بنیاد پڑھنے کی اینٹ پہ رکھی گئی. پہلا حکم کل نہیں ہے کھاؤ، یہ نہیں اشرب پیو، لیکن آج امت کی حالت دیکھ کے لگتا کچھ اسی کسی کا طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں تو حکم دیا گیا کھاؤ اور پیو. ٹھیک ہے، تو اقرا لفظ کے ساتھ علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یہاں اگر آپ نوٹ کر لیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے اللہ نے جو علم دیا تھا وہ کیا تھا؟ جو نعمت دی تھی، وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکۃ. تو علم کی اپنی شان ہے، تو یہاں سے علم کی حیثیت ہے. اور یاد رکھیے کہ علم صرف کتابوں کو پڑھنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے، جمے ہوئے خون سے، چپکی ہوئی چیز سے. کیا پتہ چلا کہ یہاں تو بچے کی پیدائش کے مراحل بتائے جا رہے ہیں، اور یہ سائنس کا علم ہے. تو سائنس کا علم رکھ لو. اللہ تعالیٰ دنیاوی علوم کی بات کرتے ہیں، اور ادھر بھی آدم علیہ السلام کو جو کہا گیا تھا نا علم آدم الاسماء کلھا، تو وہ بھی سائنسی علوم تھے. کچھ چیزوں کے نام بتا دیے تھے نا کہ جو دنیا میں انسان کے کام آنے والی تھی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی علم بھی سیکولر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ چیز کل ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا جو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دینی اور دنیاوی علوم کو اکٹھا کر دیا. یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی صلح ہوئی تھی کہ جہاں پھر بیچ میں کچھ ڈاکیومنٹیشن ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیپر ورک کر رہے تھے. لیکن جب کفار میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ لفظ رسول اللہ پہ تو سارا جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ لفظ محمد, وہ اس کا کچھ ایسا متن تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار مکہ یا قریش مکہ کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ لفظ محمد ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آگے رسول اللہ ہٹائیے. تو اللہ کے نبی نے جھگڑا نہیں بڑھایا, اور آپ کی عادت بھی نہیں تھی بحثوں میں بڑھنے کی. آپ کو یہ پتہ بھی تھا کہ میں تو ہوں ہی رسول اللہ, نہ لکھو کوئی بھی نہ لکھو تو بھی میں ہوں. یہ کانفیڈنس چاہیے ہم سب کو بھی. بعض دفعہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ اگریسو ہوتے ہیں, نہیں ہم اپنا نام نہیں ہٹائیں گے, ہم پیچھے نہیں کریں گے, ہمارا یہ, ہمارا اسدارہ, ہمارا شخصیت, ہمارا استاد. نہیں, جھگڑا کیا, چھوڑ دیجیے, جو آپ ہے وہ ہے, کوئی لکھ دے تو بھی بڑی بات نہیں, نہ لکھے تو بھی بڑی بات نہیں. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ میرے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو. تو حضرت علی نے کہا میرے اندر یہ ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جو ساتھی ہوتے ہیں یا شاگرد ہوتے ہیں وہ زیادہ پکی یا اٹیچڈ ہو جاتے ہیں اس شخصیت کی اپنی نسبت. تو اللہ کے نبی نے کہا لو مجھے بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے. یہاں انہوں نے ہاتھ رکھ کے بتایا کہ رسول ادھر ہے, اللہ ادھر ہے, اس کو مٹا دیں. تو کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, اس کے باوجود آپ علم دوست تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا جو بھی مکہ یا مدینہ میں باہر کا شخص آتا, جیسے سلمان فارسی فارس سے آئے تھے یا کسی دوسری جگہ سے کوئی آتا, تو آپ اس سے پھر علم سیکھتے تھے, یعنی اس سے باتیں اس کی زبان میں بات کرتے تھے. علم سیکھنے سے میرا یہ نہیں کہ جیسے ایک ہمارے یہاں علم سیکھنے کا ایک رسمی انداز ہے, کہنے کا ہوتا کہ ان کی زبان سیکھتے تھے, انٹرسٹ لیتے تھے, دلچسپی لیتے تھے. تو کوئی بھی علم دنیاوی نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے اور آخرت بھی اللہ نے بنائی. آپ کہہ لیں کہ دنیاوی علم بھی بہت خوبصورت ہے اور دینی علم بھی بہت خوبصورت ہے, اور دونوں ایک مثال ہے اس کی آنکھ کی طرح, کہ ایک آنکھ دین کا علم ہے تو دوسری دنیا کا, کرنا کہ ان دونوں کو جوڑتے. کل اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ جس طرح دورہ قرآن کے دوران ہم کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی کوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں نا, مسلمانوں کے کارنامے, سائنسی باتیں, باٹنی کی باتیں, فزکس کی باتیں. کچھ لوگوں کو مائٹ بھی, جو بہت ہی زیادہ ریلیجیس اور بہت اپنے آپ کو روایتی مسلمان کہتے ہیں, ان کو یہ اچھا نہیں لگے گا. مجھے پتہ ہے کوئی تنقید بھی کر سکتا ہے, لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کہیں گے ہائے قرآن کے اندر آپ سائنس کی باتیں کیوں بتاتی ہیں, اس کی جگہ تو آپ کو ایک اور حدیث سنا دیں. یہ اتنی بڑی ریجیڈیٹی آج ہمارے مذہبی طبقے میں کچھ حد تک, وہ کہتے ہیں قرآن ہے تو دین ہے, حدیث ہے تو دین ہے, اور اگر سائنس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے تو یہ دین نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز آپ دیکھیے کہ یہاں اب جو بات ہے, اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو اکرم ہے. یہاں لفظ اکرم پہ تھوڑی سی بات کروں گی کہ دین کے ساتھ یعنی علم کے ساتھ جب تک عزت کا پہلو نہیں ہوتا, علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. اور مسلم ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمان جو ہیں وہ لوگ کون تھے, علم دوست بھی تھے اور باادب بھی تھے. فلی فٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک ہسٹورین تھا. ایسے لوگوں کو مستشرقین کہتے ہیں کہ جو خود نان مسلم ہوں لیکن اسلام کی ہسٹری لکھے. ہسٹورین تھا, اس نے ایک بک لکھی تھی ہسٹری آف عربس. اس کے اندر اس نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو آپ کو اس چیز سے زیادہ فائدہ دے گا, اور وہ کیا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, باادب ہوتے ہیں. اور اس نے کہا کہ اگر تم کسی نئی بستی میں جاؤ اور وہاں تم کسی کو زمین سے لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے اٹھا کر دیواروں کی دھجیوں میں ڈالتے دیکھو, جیسے پہلے دور میں اینٹوں کے بیچ میں گیپس ہوتے تھے, تو سمجھ لو کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. مسلمان جو تھے یہ علم کے ساتھ ادب کی بات کرتے تھے. میں اگر بھولوں نہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ غالباً کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے ایک بار میں نے علم سیکھا, اور شاید 29 بار میں نے ان سے ادب سیکھے. پہلے لوگ صرف علم لینے نہیں جاتے تھے, ادب, مینرز, ایٹیکیٹس, بولنا, بیٹھنا, اٹھنا, کھانا پینا. تو مسلمانوں کا علم بہت سیکرڈ ہو جاتا تھا, چاہے وہ دنیاوی علوم سیکھتے تھے, جب اس میں عزت کا پہلو تھا. آج آپ دیکھیے کہ یہ چیز بہت کم ہو گئی ان ملکوں میں, ہمارے اپنے ملکوں میں, چونکہ بہت ریسٹرکٹڈ اور ویری کلوز کنٹرول ہوتا ہے ٹیچرز کا. باہر کے ملکوں میں تو اتنا مشہور ہے کہ بچے ٹیچرز کو کیا کہتے ہیں آپ سن نہیں سکتے, حتیٰ کہ آپ کو ہوتا ہے کہ ٹیچر بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جیسے ماں باپ نہیں لگا سکتے, اور ٹیچر ڈانٹ نہیں سکتی. یہ ہمارے ہاں ہے نا ڈنڈا اور مارنا, باہر ہو تو آپ کو پولیس لے جائے گی. آ کے ٹیچرس کو بعض دفعہ بچے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یو آر ناٹ مائی موم, یعنی بچہ ایک سے دو بار زیادہ کوئی بات ٹیچر پوچھ لے تو بچہ کہتے تو میری ماں تھوڑی ہو. اور ایک بچے نے تو یہاں تک اپنی ٹیچر کو کہا کہ یو آر پیڈ ٹو ٹیچرس, تمہیں پیسے ملتے ہیں ہمیں پڑھانے کے, اس لیے ہم تمہارا روپ نہیں سن سکتے. بلی کرنا, ٹیچرز کا نام لیتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں, باہر کے ملک میں جیسے میں آپ کا نام لوں نا اکیلا, یا آپ کا نام لوں فرد, ٹیچر کا نام لیتے ہیں. اور بہت ہی کوئی بہت اچھا ہو تو مس کہہ دیں تو کہہ دیں، ادروائز وہ نہیں کہتے، وہ خوش ہوتے ہیں، بچے کو خود اپنا نام سکھاتے ہیں پہلے ڈے کیئرس میں بچوں کو، تو اس سے کیا ہوا ہے کہ علم بڑا، ادب چلا گیا۔ یاد رکھیے تین چیزوں کا علم جب تک نہیں ہوگا علم نہیں آئے گا۔ نمبر ایک استاد کا علم، استاد کا ادب جس سے آپ چیز لے رہے ہیں۔ دوسری چیز اس کتاب کا علم جس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے چاہے اس پہ آپ سائنس کی کوئی کوٹیشن لکھ دیں، ایکویشن لکھ دیں، میتھ کا کوئی نیومیریکل کر دیں، یہ باادب ہو گیا، اس کی قدر کیجئے۔ لکھے ہوئے کاغذ کے چیزوں کے اوپر اس میں جوتے پیک کر دینا، سموسے پکوڑے رکھ دینا اخباروں کے اندر، یہ کوئی اچھا ادب نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کا ادب۔ اور افسوس کے ساتھ کہوں کہ پہلی چیز استاد تو بالکل فرینک ہو گئے۔ جب میں نے امریکہ میں یہ چیز دیکھی اور پوچھا لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے نہیں، اس کے بغیر ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی ہارمنی نہیں ہوتی، فرینکنیس ہونی چاہیے، اچھے سے اچھے، برے سے برے۔ ٹیچرز پہ کمنٹ کرتے ہیں بچے بعض دفعہ، آپ کیسی لگ رہی ہیں، آپ کیسی، یعنی بالکل ایک دوستی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کو تک ایک ڈسٹینس جب تک نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ تو علم کے ساتھ ادب کا بہت تعلق ہے۔ معروف روایتی باادب بانصیب۔ اگلی اس سے بھی خوبصورت چیز دیکھیں، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، قلم کی حیثیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں، نمبر ایک قلم، نمبر دو تورات، جنت عدن، اور چوتھی چیز انسان۔ خلق تو بیدی کا لفظ ہے۔ قلم کی حیثیت سے یہاں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ قلم ایک سمبل ہے۔ اب ہم اگر اس کو لفظ قلم پہ جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں کچی لکڑی کا ڈھالا ہوا کانے کا ایک ہوتا تھا جس کو بہت شارپلی کرتے تھے، وہ قلم آئے گا۔ حالانکہ قلم یہاں وہ مین ہے جس سے لکھا جاتا ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ اگر اسی علم وحی کو لیں تو حضرت جبرائیل سب سے پہلے قلم کا ذریعہ بنے۔ قلم کہہ لیجیے وہ ریسورس ہے جو یوز کر کے شاگرد کو سکھایا جاتا ہے۔ مثلاً دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک یہ کہ میں اس وقت آپ کو دے رہی ہوں، حال کا علم، اور ایک ہوتا ہے مستقبل کا علم۔ کیسے؟ حال کا علم میں بیان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا ذکر اللہ سورہ الرحمن میں کر چکے، علمہ البیان۔ کیا ہے پیچھے سے؟ الرحمن علم القرآن علمہ البیان۔ بیان ہوتا ہے سپیکنگ کا پاور، جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے نا، آپ بیٹھ کر سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا دل کرے گا کہ ہم سنتے ہی جائیں، بیٹھے جائیں، اور آپ کو بات سمجھ بھی زیادہ آئے گی، سننے سے آتی ہے۔ میں آپ کو کاغذوں پہ لکھ کے دے دوں جو باتیں کر رہی ہوں تو آپ اتنا انجوائے نہیں کریں، بٹ یہ آج کے لیے، اٹس ٹوڈے آپ کے لیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے علم مستقبل کے لیے، جس سے علم کو ری انوینٹ نہیں کرنا پڑتا، وہی علم کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے قلم کی ضرورت ہے۔ آپ نوٹس لے رہے ہیں، آپ کل اسے خود پڑھیں گے، پرسوں دوسروں کو پڑھائیں گے، پھر آپ کا علم منتقل ہوتا جائے گا۔ تو قلم ایک مینز ہے، کل کے دور کا وہ کانے کا ایک چھوٹا سا ڈنڈا، پھر بعد میں پینسل، پھر اس کے بعد بال پوائنٹ، پھر پین بن گیا، پھر اس کے بعد دیکھیے آج کا قلم کون سا ہے۔ یہ دیکھیں میری انگلیوں کو، جب میں نے فرسٹ ٹائم شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ سے کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا، کیونکہ ان کا فیلڈ یہ تھا، تب تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ کمپیوٹر ہی میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن جائے گا، تو انہوں نے مجھے ڈے ون پہ جو چیز سکھائی تھی، اس وقت ڈیسک ٹاپ ہوتے تھے، لیپ ٹاپ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ لوگ ماؤس لگاتے تھے، تو یہ اسکرین جو اس وقت میری آپ دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کاپی ہے، کاپی جس کو آپ کہتے ہیں پیج، اور یہ جو میں ماؤس کو پکڑ کے ٹک ٹک کرتی تھی، کہتے تھے یہ قلم ہے۔ آج تک وہ چیز دماغ میں بیٹھی، یہ قلم۔ اور میری عادت کیا تھی، ہم جیسے ابھی بھی بیٹھ کے تو یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کی بورڈ کو، یہ لوگ ایسے نہیں دیکھتے، جو کمپیوٹر جن کو آتا ہے یہ اسکرین کو دیکھتے ہیں، سامنے یوں لکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، تو میں نیچے دیکھ دیکھ کے کرتی تھی۔ ہمیں تو پہلے دن مجھے جب انہوں نے کہا تو جانے سے پہلے مجھے کی بورڈ کی پہلی لائن دے گئی، یہ یاد کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہوگی، اے بی سی ڈی ایف جی ایچ کے ہوگا، کہتے نہیں دیکھو۔ جب میں نے دیکھا کیو، آپ دیکھیں اپنے بعد میں آج تک سٹینڈرڈ ہے، کیو ڈبلیو ای آر ٹی وائی یو آئی، پھر نیچے ایسے، میں نے کہا یہ کیوں بیوقوفی کی انہوں نے، تو وہ کہتے بیوقوفی نہیں ہے، جو ایسے آپ یہ انگلیاں سے دیکھیں یوں، وہ کہتے ایس بہت یوز ہوتا ہے انگلش میں، ٹی بہت یوز ہوتا ہے، ای بہت، تو وہ انہوں نے انگلیوں کی رینج میں رکھے ہوئے، جو لفظ کم کم ہوتے ہیں نا وہ سائڈوں پہ۔ اب یہ کمپیوٹرز کی زبانیں ہیں، تو یہ چیز سے کیا پتہ چلا کہ آج کے دور کا قلم کیا ہے، جو آج اس وقت سوشل میڈیا کو ہم علم کی چیزیں دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ پاور پوائنٹ بناتے ہیں، آپ پی ڈی ایف بناتے ہیں، میں ہاتھ میں قلم نہ پکڑوں، میرے ہاتھ کو انک بھی نہ لگے، لیکن میں 50-60 صفحے بھی لکھ سکتی ہوں، تو قلم وہ ذریعہ۔ تھوڑا سا اس کو سوچیے، قلم ہے، ایک اور چیز نہیں ہے تو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ جی کاغذ. شاباش. کاغذ اور قلم کو تھوڑا سا میچ کیجیے. آپ دیکھیے کہ قلم ہو اور لکھنے کی چیز نہ, اور ہم اپنے پرس میں ڈھونڈ رہے ہیں اور کئی لوگ پھر وہ پرچیاں رسیدوں کے پیچھے لکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا پاکستانی کلچر کسی کی کاپی پکڑے, اور جہاں ٹیلی فون پہلے دور میں رکھے ہوتے تھے وہ جو دوسرے وائر فون تھے, تو دیواروں کے اوپر فون نمبر لکھے ہوتے تھے. اکثر لکھے ہوئے کاغذوں پہ ہم لکھتے ہیں, یہ ہماری ایک پرانی بچپن کی عادت رہ گئی ہے. لیکن قلم ہو اور کاغذ نہ ہو, یعنی چیز لکھنے والی ہے جس پہ لکھا جائے وہ نہیں ہے, تو بھی علم نہیں ہوتا. اس لیے بہت ہی خوبصورت توجیہ کی ہمارے مفسرین نے, وہ کہتے ہیں کہ قلم جو ہے نا, اگر آپ اس کو ایسے سوچے کہ یہ استاد ہے علم دے رہا ہے, جیسے جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے, تو کاغذ کون ہوتا ہے؟ یہ شاگرد ہوتا ہے. یہاں سے اب کاغذ اور قلم آپ اپنے پاس نوٹس میں ایک لائن لگا کے ذرا سا ریلیٹ کر کے دیکھیے کہ استاد علم دینا چاہتا ہے, شاگرد علم دینا چاہتا ہے. آپ استاد کو قلم سوچ لیں, مینز ہے نا, پہلا مین تو وہی ہوتا ہے, پھر وہ بولتا ہے, پھر کہتا ہے, پھر اس کی باتیں لکھی جاتی ہے. شاگرد پیپر ہے. جتنا علم کے دینے میں قلم کا حصہ ہے نا, اتنا ہی کاغذ کا حصہ ہے. آپ کے بہترین سے بہترین قلم ہو, پارکر کا ہو جو سب لوگوں کا فیوریٹ ہوگا آج بھی, لیکن کاغذ مثلاً کیا ہوگا؟ نمبر ایک, اب اس کو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کے ساتھ لکھیے, سب سے پہلے کاغذ بچتا. آپ اس وقت بھی اگر یہ میرے سامنے جو مصحف رکھا ہے, میں اس میں سے کوئی پیج ایک نکال کر اگر آپ کو دکھانا چاہوں, مثلا یہ دیکھیے, یہ بک مارک ہے نا میرے پاس, اور میرے ہاتھ میں ایک پیپر ہے یا پین ہے. یہ دیکھیے, یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ میں ادھر رکھ لوں, یہ قلم نیچے اور کاغذ اوپر نہیں ہوگا. اس کاغذ کو نیچے بچھنا پڑتا ہے. یہ ہے استاد اور شاگرد کا تعلق. سب سے پہلی چیز, کاغذ کو بچھنا پڑے گا. جب تک عاجزی نہیں ہوتی عزت نہیں ملتی. انگلش میں کہتے ہیں بیفور آنر کمز ہیومیلیشن. بادب نصیب اسی کو کہتے ہیں اور بے ادب بے نصیب اس کو کہتے ہیں. تو شاگرد کو بچھنا پڑے گا, جیسے موسیٰ بچھ بچھ جا رہے تھے حضر کے سامنے کہ ایک موقع اور دے دے, آپ فکر نہیں کرے, لنب رہو, میں چلتا جاؤں گا, میں سے سوال بھی نہیں پوچھوں گا. تو پہلی چیز. پھر دوسری چیز دیکھیے, کاغذ کو پلین ہونا پڑتا ہے. جب آپ کہیں لکھنا چاہتے ہیں تو کاغذ جتنا صاف ہوگا, اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا, اتنا اس تحریر کا اس پہ اثر زیادہ ہوگا, لکھی ہوئی بات کو بعد میں پڑھا جائے گا. تو پھر دوسرا ادب نوٹ کریں کہ شاگرد چاہے وہ ہزاروں لوگوں کا استاد ہو, یہ بھی ممکن ہے. بہت سارے ہمارے اسلاف جب پڑھنے جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کچی پکی بھی نہیں آتی, ایسے استاد کے آگے بچھے جاتے تھے, جوتیاں پکڑ پکڑ کے پھرتے تھے, لیکن باہر وہ ہزاروں کے مجموعوں کو پڑھاتے تھے. کبھی زندگی میں, میں آپ کو اپنے لیے بھی ایک نصیحت رکھی ہوئی, آپ کو بھی, کبھی زندگی میں اپنے آپ کو طالب علم ہونے سے محروم نہ کریں. آج دی آئے گی, پڑھا رہے پڑھیں بھی. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کس سے پڑھتی ہیں, کیا پڑھایا آپ نے؟ میں نے کہا میں ابھی بھی پڑھتی ہوں. آپ کا کون استاد ہے؟ میں نے کہا ایک کا نام لے کے باقیوں کا حق نہیں ماروں گی. واللہ ہی جب تک آپ مرتے دم تک طالب علم نہیں رہیں گے, نمبر ایک عاجزی نہیں آئے گی. دوسری بات ہے, آپ اسٹوڈنٹس کے جذبات کو نہیں سمجھیں, کیونکہ آپ تو استاد بن گئے, آپ کے اندر تو ہوا بھر گئی ہے. اور تیسری بات جو بڑی اہم یہاں بتا رہی ہوں, کہ جس کاغذ پہ کچھ نہیں لکھا ہوگا نا, اس پہ لکھنا بھی آسان ہوتا ہے, لکھا ہوا فائدہ ہوتا ہے. جب علم کی محفل میں آئیں کورے کاغذ بن گیا ہے. مجھے یاد ہے 2009 والا دورہ قرآن تھا نا, مجھے لگتا ہے اس کے شروع میں دو تین میں نے کمنٹس دیے تھے, بہت لوگوں نے اس کو کئی سال تک انجوائے کیا تھا. اس میں میں نے انہیں کہا تھا کہ تین باتیں کر کے بیٹھیے گا, اور اس میں ایک یہ تھا کہ اپنے ذہن کو پچھلی تمام معلومات سے خالی کر کے بیٹھے. دیکھیں نا, برتن میں کچھ ڈالنا ہے تو پہلے اگر اس میں تھوڑا سا دودھ تھا تو اس کو نکال لیں گے, تو پھر ہی شربت ڈالیں گے نا, پھر اس کنجوی ڈالیں گے نا, تو ذہن کو خالی کر کے بیٹھے. جو شاگرد اس سوچ سے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ذرا استادوں کا امتحان لیتے ہیں, کئی بیٹھتے ہیں ایسے, واللہ ہی ایسے بہت سارے ہوتے ہیں, وہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک بولا انہوں نے, یہ کیے انہوں نے, وہ کیے. آپ سوچتے ہیں نا کہ فیڈ بیک ہمیں جو آتے ہیں, تو ہر سال ایک آدھا بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارا امتحان ہوتا ہے. اور میں نے اپنی استاد سے بات کی, انہوں نے کہا فکر نہ کریں, میرا تو امتحان یہاں تک چل رہا ہے کہ کچھ مجھے ہر وقت فورس کرتے ہیں اپنی پچھلی ساری ریکارڈنگ ضائع کرائیں, ساری کیسٹیں سیڑھیاں ختم کریں, اور آپ یہ لفظ جو آپ بول رہی ہیں آپ یہ بولیں, کیونکہ وہ تو کفر تھا اور وہ شرک تھا اور یہ وہ. تو جب اللہ معاف کر دیتا بندے, میں نے کہا اللہ نے معاف کرنا ہے ہم سب کو, بندوں نے نہیں کرنا, لوگ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے ہیں, ہوتا ہے. تو جب تک آپ کسی کے پاس بھی بیٹھے اور بالکل ذہن کو خالی نہ رکھے. اچھا ذہن کس چیز سے پلیوٹ ہوتا ہے؟ نمبر ایک تعصب, میں کس مسلک سے ہوں, میں کس فرقے سے ہوں, میں کس جماعت سے, میں کس گروہ سے ہوں. اب یہ جو باتیں لوگ کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھ کے نا صرف یوں کر رہے ہوتے ہیں, ریلیٹ, یہ وہ تھا یہ وہ تھا, اچھا یہ پھر وہابی ہوں گی, اچھا یہ پھر سنی ہوں گی, یہ اہل حدیث ہوں گی, تو وہ اصل میں استاد کا امتحان لینے والے آئے ہوتے ہیں, ایگزامینر سے کچھ نہیں لے کے جائیں گے. ہر بڑے ہال میں 2-4% لوگ ضرور ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کا بھی, کہ جو آپ کی ہر بات کو یا تو کسی مسلک سے جوڑ رہے ہیں. یقین کریں, یہ میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتی ہوں, یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے, آپ سب کو پتا میں نام نہیں لیتی. اس قرآن کے میرے پڑھانے کی وجہ سے پچھلے کئی سال کے دورہ قرآن میں ہر سال کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے, اور میں نے پوچھا جو بھی پڑھاتے ان کو بھی بڑھتا ہے. ان کا نام لیتے ہیں لوگ, کیوں بڑھاتے ہیں آپ, واللہ ہی پھر کیا کیا باتیں کہوں. صرف لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے, مجھے پچھلے سے پچھلے سالوں میں تو تھریٹننگ آنے لگ گئی تھی گروپ میں, کہ اگر آپ یہ قرآن بند نہیں کرائیں گی اسٹال سے ادھر ادھر, ایک بڑا گروپ جو آ رہا ہے وہ نکل جائے گا اور ہم آپ کے اوپر ایکشن لیں گے کہ آپ لوگوں کو غلط چیزیں ٹیچ کر رہی ہیں. واللہ ہی, تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے جس نے اس کو چوز کیا, میں نے کسی نام سے نہیں چوز کیا. اگر میں نے اس کو نام سے لیا ہوتا تو واقعی میں ڈر جاتی, میں نے پھر ان کو جو بھی کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو یاد رکھیں, یہ ٹیچر بننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے, یہ تو بھیڑوں کے چھجے میں منہ ڈالنا, یہ تو باہر سے دور سے ٹاپ لگتا ہے, کوئی بیگ اٹھا کے آ رہا ہے, کوئی کرسی رکھ رہا ہے, کوئی آگے آ کے یہ چیزیں کر رہا ہے, اس کے پیچھے ایک, میں کہتی ہوں کہ ایک پورا محاذ ہوتا ہے. ہر بات میں لوگوں نے, آپ کو بھی کل سے یہی تانا دینا ہے, آپ کی ٹیچر نے یہ سکھایا, گھر میں آپ میاں سے ذرا اونچی تو کل بولے تو نے کہا تیری ٹیچر نے یہ سکھایا تینوں. پہلے ماؤں کو تانے ملتے ہیں, اب ٹیچروں کو ملیں گے, پکی بات ہے. میں تو ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ اپنے اس قرآن کی اور اپنی استادوں کی عزت رکھنا. آپ پہلے بھی جیسی بھی تھی, جو مرضی, آپ جتنی مرضی فرینک تھے اپنے میاں سے, آپ قرآن پڑھ کے آپ کچھ ذرا لفظ تو جار بولے, انہوں نے کہا ٹھہر جا دے نمبر میں, تو میں گل کرنا کہیں کرنا چاہتے ہیں, اور جب آتا کوئی نہیں ہے سامنے, لیکن بیویوں کو دھمکیاں بڑی ملتی ہیں, یہ 1-2%. تو میں, اللہ جانتا ہے, آپ سب بھی جب کھول کے پچھلے سارے سالوں کی تعلیمات سن لیں, میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کی برا کہتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں آپ اچھی بنے, آپ صاف ستھری رہا کریں, آپ اسمائل ہی رہیں, آپ بات اچھی کریں, آپ بہت زیادہ کرتی ہوں گی, آپ یہ کرتی ہوں گی, واک کرتی ہوں گی, تو آپ اور اچھے ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال چلیے, یہ بات سمجھ آ گئی. جب بیٹھے ایسے لگے کہ کچھ نہیں آتا پھر لیں گے. میں اپنا تجربہ بتا سکتی ہوں, کراچی میں جب میں گئی اور وہاں پہ ہماری ایک ٹیچر تھی, تو انہوں نے ایک کورس شروع کروایا, میرے پاس کچھ لوگ آئے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے, اس سے کئی سال پہلے سے میں کراچی میں پڑھاتی بھی تھی, تو کسی ایک نے ان کا کورس جوائن کیا, تو میرے پاس جب بعد میں آئیں بے تکلفی تھی, کہنے لگی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ایک یہاں کورس شروع ہوا ہے, تو وہ بڑے ایسے پڑھے لکھے طریقے سے کرا رہے ہیں, تو اگر آپ چلے میرے ساتھ تو دیکھتے ہیں. میں نے کہا چلے, میں چلی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بھی میرے ساتھ ادھر آ سکیں تو آئیں. مجھے بھی اچھا لگا اور مجھے ہمیشہ شوق ہوتا ہے سیکھنے کا, تو کہنے لگیں کہ آپ پالش ہو جائیں گے نا, کیونکہ میں نے پہلے جس سے پڑھا ہوا تھا, جن لوگوں سے, وہ ایک مدرسہ سٹائل سے پڑھتے تھے, پھر ایک ایکسپوجر میں پڑھنا پڑا. تو میں نے ان کے ساتھ ایک شرط رکھی تھی, اور وہ کیا تھی, کہ میں جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن آپ نے وہاں کسی ایک بندے کو, کسی گروپ لیڈر کسی ایک کو میرے بارے میں نہیں بتانا کہ میں پڑھاتی ہوں, کیونکہ وہ بھی نئے ہیں میرے لیے, وہ بھی میرے ساتھ. اور جب میں وہاں جاتی تھی نا, تو کئی وہاں وہ بھی چہرے دکھتے تھے جو جانتے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر یوں کرتی تھی, ذرا گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے, 10 لوگ گروپنگ ہو رہی ہے نا, تو کسی کا منہ بڑا وہ پھٹ پھٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا کچھ, کہ میں جلدی سے بتا دوں, یہ وہ ہیں, یہ درس دیتی ہیں, یہ وہ دیتی, تو میں نے ان کو منع کیا تھا. کیوں؟ اگر یہاں میرا آپ نے یہ انٹروڈکشن دے دیا کہ یہ پڑھاتی ہیں, تو میری گروپ لیڈر پریشان ہو جائیں گی, وہ میرے دیکھ کر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوں گے, اور میں سیکھ نہیں پاؤں گی, اور پھر میں اپنی غلطیاں, اگر میری کوئی غلطی نکلتی ہے تو میں اس کو سناؤں گی نہیں کہ یہ کہے گی لو یہ لوگوں کو پڑھاتی ہے اور اس کی اپنی غلطیاں. اور میں نے اپنے لیے یہ چوز کیا کہ میں نے انگلش میں چوز کر لیا کورس, کہ چلو ایک دفعہ انگلش میں بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, انگلش گروپ لیا. وہ انگلش سیکھنے گئی تھی قرآن سیکھنے کے بہانے, تو اللہ نے وہ دونوں معاملے کر دیے. کہنے کا مطلب سمجھے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا سمجھے کہ مجھے نہیں آتا. چلے تیسری چیز آپ دیکھیے کہ کاغذ کی کوالٹی. آپ میں سے کسی کو یاد ہے جس کو ہمارے دور میں رف کاپی کہتے تھے, جو ہی اس پہ پین سے لکھنا پھیل جانا. کچھ کاغذ اتنے کچے ڈیلے اور کچھ اتنے ٹیلے ہوتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کے پسینے سے ویسے بےچارے وہ چڑچڑی مڑی ہوئی مل مل کی طرح کٹھے ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس کچھ کاغذ ہوتے ہیں کبھی آپ کو بھی ملتی ہوں گی، مجھے بڑے ڈائریوں کے تحفے ملتے رہتے ہیں، اتنی پیاری، میں نے خود کبھی نہیں خریدنی ہوتی، لیکن اس کو دیکھ کر ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے جلدی سے کچھ لکھے، تو کاغذ کی کوالٹی علم دلواتی ہے. استاد کتنا بھی بڑا ماہر ہو، اگر آگے بیٹھا ہوا وہ رف کاغذ ہے نا، تو دل ہی نہیں کرے گا بات کرنے کو. لیکن کچھ اسٹوڈینٹس اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ وہ کلاس میں ہو نا تو استاد کہتے ہیں گھنٹہ اور بلوا لو. اور میں آپ کو اس کے پورے دل سے اقرار کرتی ہوں، میں تقریباً اپنی ہر ریگولر کلاس جو تفسیر کی ہوتی ہے میں اس میں کہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک ہی ہیں جو وہ نہیں آتی، جسے میرا دل ہی نہیں کرتا پڑھانے کو. کیوں؟ کہ وہ جس طرح جذب کرتی ہیں، ادب ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ ان کے انٹلیکٹ کی بات ہے. تو کاغذ کی کوالٹی بہت ضروری ہے، ہر شاگرد کو اپنے لیے بہت ہی بہتر رکھنا چاہیے. پھر ایک اور چیز نوٹ کریں، کاغذ میں کیا ہوتا ہے؟ کاغذ تو ہے لیکن وہ کون سا؟ گلوسی. یہ دیکھیں اس پہ کوٹنگ ہوئی ہے، میں اس پہ نہیں لکھ سکوں گی. کچھ اسٹوڈینٹس چکنے گھڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر استاد نے آج جو لکھنا ہے نا، وہ دروازے تک جانے تک انہوں نے سارا پھینک پھونک کے چھوڑ دینا. کچھ کاغذ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لکھا جاتا ہے لیکن ذرا سا بعد میں ہاتھ لگے گا مٹ جائے گا. تو جو اسٹوڈینٹس چکنے ہوتے ہیں، مقصد یہ کہ ان میں علم کا شوق نہیں ہے، بس وہ آ گئے چلے گئے، استاد ان کو بھی نہیں دے سکتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نا اہلوں کو علم نہ دو، آپ کا نقصان ہوگا. آپ 2 گھنٹے بولے، 4 گھنٹے بولے، بعد میں وہ ویسے کہ ویسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جانا. چلیے یہ بھی ہو گیا. ایک اور مثال دے دیتی ہوں کاغذ کی. آپ دیکھیں کہ میں لکھ رہی ہوں، پنکھا چلتا ہے تو یہ کاغذ ہی اڑ رہا ہے. جو کاغذ اڑتا جاتا ہے اس کے اوپر آپ لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے. کیا کرتے ہیں اس پہ؟ پیپر ویٹ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھیں گے کچھ. اسی طرح سے کچھ اسٹوڈینٹس ہواؤں میں اڑتے ہیں. ہوا کہتے ہیں خواہشوں کو. خواہش پرست اسٹوڈینٹس کو علم نہیں دیا جا سکتا، پکی بات ہے. آج اس لیے نہیں آئے کہ بارش ہو گئی، کل اس لیے نہیں آئے کہ دھوپ ہے، پرسوں اس لیے نہیں آئے کہ آندھی آنے والی تھی، پرسوں اس لیے نہیں آئے. یعنی جو اسٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ کلاس سے اڑ جاتے ہیں نا، دل ہی نہیں کرتا اس کلاس میں بیٹھنے کو. میں کہتی ہوں مجھے 10 دے دیں، پر وہ دیں جو شروع سے اینڈ تک آئیں گے. اور اگر آپ نے مجھے 100 لوگ دینے ہیں اور وہ آج 1 10 ہیں، کل دوسرے 20 ہیں، کل وہ نہیں، شروع ان کا نہیں، آخر ان کا نہیں، سمجھ آ رہے؟ نئے لوگوں کے ساتھ تو پھر نئی بات کرنی پڑتی ہے نا. تو ساری بات کا خلاصہ، پیپر ویٹ کیا ہے، اسٹوڈینٹس کیسے اپنے اندر وزن لائیں، یہ تقویٰ اور اللہ کا خوف ہے. صرف اللہ کا خوف اور تقویٰ جو ہے انسان کو جماتا ہے. جمے ہوئے منجھے ہوئے لوگ علم لے کر جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں کو آبزرو کیا ہے، میں نے ان کی ایک خوبی دیکھی ہے جس سے وہ آگے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کنسسٹنسی، استقامت. کوئی خوبی ہے کہ نہیں، لیکن وہ کلاس میں پہلے سے موجود ہیں، شروع میں موجود ہوتے ہیں، اینڈ تک رہتے ہیں، چھٹی نہیں کرتے، وقت سے پہلے آتے ہیں، آخری وقت تک رہتے ہیں، اور چہروں پہ وہ عاجزی اور سکون. میں کہتی ہوں گھنٹوں بول لو ان کے سامنے. اور یہاں آپ چونکہ اسٹوڈنٹ بن کے سیکھ رہے ہیں نا، لیکن کبھی آپ ٹیچر بھی بنیں گے، ایک چھوٹی بات کر کے آگے چلتی ہوں، کیونکہ اس میں سے پوری ٹیچنگ ٹیکنیکس پہ ایک پوری بک بن سکتی ہے اس صورت کے اوپر سے. بس آپ دیکھیں کہ اس وقت کی مثال چلے لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ کے کسی کے ہاتھ میں کاغذ قلم نہ ہو، اور آپ میں سے کچھ لوگ بالکل گھریلو زندگی گزارنے والے لوگ ہوں، کچھ آپ میں سے بالکل بچیاں جن کو ہو سکتا ہے ٹرمز ہی نہ سمجھے، کچھ بھی کر لے، اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث نوٹ کراؤں، دوسرا حدیث، کوٹیشن، درسوں پہ درس دوں، اور اس میں میں خوب بڑی بڑی حدیثیں کوٹ کراؤں. نہ آپ میں سے کوئی لکھ رہا ہے، نہ آپ کا اتنا اچھا حافظ ہے کہ آپ اس کو اخذ کر لیں، اور بعد میں یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے کچی پکی باتیں آگے سنانی ہیں، باجی نے آج بڑا اچھا بتایا. وہ کون سی حدیث تھی؟ وہ کہتی مجھے یاد نہیں. کوئی اس کا آدھا پاؤں نکالیں گے، کبھی آدھا ڈالیں گے. کچھ استاد علم دیتے ہیں لیکن آگے والے بالکل ہی نہیں جذب کر رہے ہوتے. میں نے کبھی ایسا پہلے دیکھا، شروع میں ریکارڈنگس نہیں ہوتی تھی نا، اب تو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، تو ایک بھی بندہ نہ بیٹھا ہو تو آپ اس سوچ کے سا ریکارڈ کرتے نا کہ یہ بعد میں دوسروں کو فائدہ دے گی. تو جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی اور لوگ درس دیتے تھے، تو میں دیکھتی تھی کہ کچھ استاد علمی درس دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ تو آپ دیکھیں گے کہ پڑھ کے حدیثیں سناتے ہیں نا. بیسٹ چیز تو یہی ہوتی ہے جب آپ طالب علموں کو دیں تو آپ کے سامنے بھی ٹیکسٹ لکھا ہو اور وہ بھی ٹیکسٹ نوٹ کر رہے ہو، پھر ہی فائدہ ہوگا نا. ادر وائز آپ دیکھیے کہ اگر لکھ نہیں رہے اور جذب نہیں ہو رہا نا، تو میں کبھی بھی لکھی ہوئی حدیث بول کے نہیں جاؤں گی ادھر، میں اپنے دل سے بات کروں گی. کیوں؟ آپ نے لکھ ہی نہیں پانا. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو دی، یہ تو الحمدللہ آپ کو باہر سے لکھی ہوئی مل جانی ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر لکھنے کی بجائے بہتر نہیں کہ آپ وہاں سے میں کہوں کہ یہ لے لیں اور یہ ساری حدیثیں جا کے اپنے نوٹس میں لے لیں, اور اس وقت میں جس وقت میں بول رہی ہوں میں آپ کو اس حدیث کو جذب کرنا, اس کا معنی مفہوم سمجھا دوں. یعنی یہ ایک ٹیکنیک ہے, جب لوگوں کو دیں تو ایک سیکنڈ کے لیے تو سوچیں کہ یہ اندر جا بھی رہے اور یہ کہیں بعد میں کچا پکا علم تو نہیں جائے گا. اور آپ سب کو بھی بتاؤں کہ بعض لوگ آدھی بات سن کے باہر جا کے دوسروں کو بیان کر آتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. گھر میں جا کے آدھی بات کی میاں صاحب سے نماز کے بارے میں, آگے جب انہوں نے آگے سوال کیا کہنا یہ تو یاد ہی نہیں آگے بادی نے کیا کہا تھا. بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ ایک بڑا خوبصورت سفر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم.
ابھی تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ سورۃ علق کی وہ خوبی ہے جو دوسری سورتوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کی آیات موجود ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا احساس دلایا گیا انسان کو کہ قلم کی حیثیت کیا ہے اور علم کے ساتھ قلم کا کیا گہرا تعلق ہے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں جو دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب تک انسان خود سیکھتا نہیں ہے دوسروں کو سکھانے کے قابل نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائیں, لیکن ابھی ان کو خود سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاتے رہنا چاہیے, لیکن اپنے مزید سیکھنے کا سفر ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہیے, یہی بہترین بات ہے. ایک بچی کی بات جس نے شاید کچھ مہینے پڑھا اور اس نے کہا کہ میں خود جا کے پڑھاتی ہوں, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پڑھا لیتی ہیں؟ تو وہ بڑی جھٹ سے ایک جیسے ایک اوور کانفیڈنٹ بندہ بات کرتا ہے, کہنے لگی ہمارے ادارے میں اس پہ عمل کرتے ہیں بلی کو انی والا ہوا آیا کہ ایک آیت آگے یہ تو آگے جا کے سکھا دو. تو میں نے اسے پوچھا پھر ابلاغ ہو رہا پہنچ رہی ہے لوگوں کو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ خود بولنے کی بجائے اگر اپنی ٹیچر جو کسی اور ادارے سے تھیں, تو میں نے کہا آپ ان کی بات پہنچائیں اور آپ اس ماحول کو اچھا سا بنا کر بیٹھیں, تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کا لیول وہ نہیں ہے کہ آپ خود پڑھائیں, اور کبھی پہلے پڑھا بھی نہیں اس نے. تو بات کا خلاصہ کہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں پڑھانا یہ کہ یہاں بیٹھنا جدھر میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, حالانکہ یہ لازمی نہیں ہے. اگر باہر کوئی آپ میں سے کسی کے بچے کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی ابلاغ کر رہا ہے. اگر کسی نے اس کمرے کو صاف کیا, یہ سیٹنگ کی, یہ ٹیکنیکل چیزیں لگائیں, یہ بھی ابلاغ ہے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہمارے کلچر میں کافی زیادہ کلیئر ہونے والا ہے کہ ٹیچر بس اس کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. حالانکہ میں خود اپنے دل سے اس چیز کا اقرار کرتی ہوں کہ ٹیچر کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر پہلے اور بعد والے مراحل طے نہ ہوں. تو کبھی بھی دل میں یہ نہ سوچا کریں کہ ہمارے استادوں کا بڑا اجر ہے. اللہ کرے آپ کے میرے اس وقت یہاں آنے اور بیٹھنے میں ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ میں بول رہی ہوں آپ سن رہے ہیں, اور شاید آپ کو یہ لگے گا کہ میرا اجر زیادہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. حالات, سرکمسٹانسز, کون آپ میں سے کن مشکل حالات میں آیا, میں زیادہ آسانیوں میں ہوں آپ مشکلوں میں ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کی طلب تڑپ, میری نیت, آپ کی نیت, ایک ایک چیز ہمارے اس علم کے سفر کے اندر اجر میں بھی کمی کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ برکت کا بھی اس سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنے دل میں یہ طلب رکھا کریں کہ اللہ آسان درجے پہ اس کام کو لینے والا بنا دے. آگے چلتے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم, اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ جو کہہ رہا ہے جس بات کو اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ انسان کو اللہ وہ علم دے رہا ہے جس کے بارے میں انسان کی کبھی توجہ بھی نہیں ہوئی تھی. اور یاد رکھیے اللہ کا کرم ہے, ایک قطرے سے پیدا ہونے والی ہستی انسان کو اللہ صاحب علم بناتا ہے, اور مخلوقات کی بلند ترین صفت اس کو دیتی ہے, اور وہ کیا کہ علم دینا. کوئی جانور علم نہیں لیتا, پرندہ علم نہیں لیتا, اور قلم استعمال کرنے کا فن سکھایا. اور اگر آپ کو لفظ قلم کا معنی پتا نا تو زخم لگانا ہوتا ہے. یہ ہم کاغذ جو سفید ہوتا ہے اس پہ قلم سے زخم لگا رہے ہوتے ہیں, لکھتے ہیں, یا اگر آپ ذرا سا زور سے ڈالے تو صفحہ بھی پھٹ جاتا ہے نا. جب تک اندر زخم نہیں لگتے علم نہیں آتا, آپ کی شخصیت نہیں بنتی نہیں ہے جب تک کہ یہ چیز آگے نہ آ جائے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان کو کیا نہیں پتا تھا, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. تو پہلی بات یاد کیجئے, لکھ لے آیت الکرسی میں آپ پڑھ کے آئے ہیں, علم کوئی بھی ہو اس کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. اس میں سے بندہ کتنا لیتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے. سورہ بقرہ 255 اس کا ریفرنس ہے. کیا پتہ چلا کہ جو بھی علم آج آپ کو مجھے ملا آج تک اور اگلی 100 سالوں میں جتنے نئے علوم آنے ہیں, آپ سب جانتے ہیں نا کہ علم بڑھتے جا رہے ہیں. بس آج ایک علم پورا کمپیوٹرز کا آ گیا, آج سے پچھلی صدی میں یہ نہیں تھا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آگے دن بہ دن نالجز مور اسپیسیفک ہوتے جائیں گے. قیامت تک جو علوم آنے ہیں نا اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس میں اسٹوریج میں ڈال دیے تھے. آپ کبھی سبیل الجنہ میں لما آدم الاسماء کلہا کو سنیں تو اس میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ آدم علیہ السلام کے جینز میں اللہ نے وہ سارے علوم ڈال دیے تھے جو قیامت تک ڈسکور ہوں گے. جیسے ایک کلی ہے نا, یوں بند ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھلتی ہے نا تو پتیاں باہر آ جاتی ہیں. علم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مائکرو بایولوجی ہے یا زولوجی ہے یا باٹنی ہے یا اٹامک انرجی ہے یا نیوکرل انرجی ہوگی یا کل کوئی اور سیلولر آ جائے گی, اللہ نے سب کا ایک ایک بیج آدم کے دن میں ڈال دیا تھا اور وقت کے ساتھ اب یہ کلی کھل رہی ہے. یہی ہے ادھر کہا کہ اللہ مل انسان ام عالم یا عالم. آپ کو کیا پتا کہ آگے آنے والے دور میں کتنا علم اور آ جانا ہے. تو دنیاوی علم کو کبھی بھی برا نہ کہیں, یہ اصل میں اسی کی طرف اشارے ہو رہے ہیں اور اس کو لینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما کہ علم الانسان ما لم یعلم, جو نہیں جانتا تھا. ادھر آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا عمل کا نقطہ لکھے, ہمیشہ مزید جاننے کی کوشش کروں گی اور وہ جانوں گی جو نہیں آتا. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں علم کی طلب رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو بھوکوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, اور اس میں سے ایک علم کا بھوکا اور ایک دنیا کا بھوکا. تو جس دن آپ کے دل سے علم کی طلب ختم ہو گئی, سمجھیں کہ آپ کا زوال شروع ہو جائے گا. کھڑا پانی بھی اسٹیگنٹ جو ہوتا ہے اس میں اسمیل ہونے لگ جاتی ہے. تو ہمیشہ یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سے اور سکھا دے. تو یہاں پہ یہ چند آیتیں پوری ہوئیں کہ جس میں پہلی وحی کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی اہمیت دلائی. میرا خیال ہے ہم لوگ تو اس سے ہی زیادہ اپنے اوپر اپنے آپ کو رکھ لینا کہ اللہ ہمیں علم دوست بنا دے. اور اس آیتوں کو دیکھیں تو مسلم کا لٹریسی ریٹ کتنا ہونا چاہیے, 100+ ہونا چاہیے. لیکن وہ قومیں جو آج اوپر چلی گئی نا, انہوں نے یہ بات لے لی, ہم نے چھوڑ دی. اور ہم ابھی تک انہیں بحثوں میں کہ دینی علم سیکھیں کہ دنیاوی علم سیکھیں. اب یہاں تک تو تھی پہلی وحی. اگلی آیتیں, اس وقت جب اس وحی کا عملی اظہار ہوا, یہ جملہ لکھ لیں. آپ علم لیتے ہیں نا, اس وقت بھی بہت مخالفت ہوگی. گھر والے کہیں گے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی, گھر سنبھالو بیٹھو. یا بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو بھی اس میں کئی مسائل آتے ہیں. علم لینا یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے ہر دور میں, چاہے دینی یا دنیاوی, مشکلات سے گزر کر بندہ لیتا ہے. لیکن جب آپ اس علم کا عملی اظہار کرتے ہیں نا, وہ ریئیکشن سب سے مشکل ہوتا ہے. وجہ کہ لوگ اپنی خواہشوں کی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی اتری, شروع کے دن گزرے, کچھ عرصے تک فترت الوحی کا زمانہ رہا, پھر اس میں سورت مدثر, سورت مزمل کی آیات آ گئیں, پھر اسی طرح سورت شورا کی ایک آیت فانذر عشیرتک الاقربین آئی. یہ سارے جب مرحلے گزر گئے نا, تو اللہ کے نبی نے پھر آہستہ آہستہ عملی طور پر اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا شروع کیا. وہ وقت آ گیا کہ آپ حرم میں جا کر عبادت کرنے لگ گئے. اور یاد رکھیے کہ حرم کی جس کو کہ حرمت اور اس کی عزت اسلام سے پہلے بھی تھی, ہر دور میں رہی, کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ناطے سے یہ چیز موجود تھی. اللہ کے نبی حرم میں جا کر مسجد میں نماز پڑھتے. اب وہ کیسے پڑھتے تھے, وہ نفل پڑھتے تھے, کیونکہ اصل نماز اس وقت تک نہیں آئی تھی, لیکن لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس پہ وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب تھا اور حسد تھا نا, انہوں نے ریئیکشن شو کیا. اس میں سے ایک شخص تھا ابو جہل. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر عبادت کرنا پسند نہیں آتا تھا. اور خاص طور پہ ایک چیز جو مکہ والوں میں بالکل ختم ہو چکی تھی, وہ تھی سجدہ, سر کو مٹی پہ رکھ کر ماتھا ٹیکنا. ابو جہل نے اپنے چند دوستوں کو جمع کیا, کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد اپنی ناک خاک آلود کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مراد کیا تھا کہ یہ زمین پہ سر رکھ کے جھک جاتا ہے. کچھ اور لوگوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی سنا ہے. اس اللہ کے بندے نے قسم کھا لی یا بڑک مار لی, کہنے لگا میں نے اگر اس کو ایسا کرتا دیکھا نا، اب اگلے لفظ کہتے ہوئے میرا دل ڈر ہے، لیکن کم و بیش مفہوم اس کا یہی تھا۔ کہنے لگا، اب میں نے کبھی اس کو اس طرح سر زمین پہ رکھ کے، مٹی پہ اپنا سر ماتھا رکھا نا، تو میں جا کے سر پہ پاؤں رکھ کے اس کا سر مسل دوں گا۔ خیر یہی ہوا، ایک موقع ایسا آ گیا کہ حرم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو ذرا میں جا کے کرتا کیا ہوں۔ اب وہ جیسے کھلنڈرے سے دوست نہیں ہوتے، وہ باش قسم کے لڑکے، وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور ابو جہل بڑی رونق سے آگے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرا، ابو جہل اس طرح سے جس طرح کہتے کہ نچا پچا اور ہانپتا کامتا واپس آیا، لوگ اس کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ اور جب واپس آیا تو کہا، سناؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا، گیا تو میں تھا اس کو مسلنے، پر میں نے دیکھا اونٹوں جتنے بڑی بڑی مخلوقات جن کے لمبے لمبے دانت تھے، وہ میری طرف یوں پڑے کہ جیسے میرے اوپر آگ پھینکیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، نماز نبی پڑھ رہا تھا، رب تو موجود تھا نا، اور اللہ کے نبی نے بعد میں اس بات پہ جو بات کہی، آپ نے فرمایا اگر اس وقت ابو جہل میرے پاس آ جاتا تو آگ اس کو جلا کے بھسم کر دیتی۔ کبھی آپ اور میں سوچیں ہمارے لیے بھی کوئی اتنا ریئیکشن ہوتا ہے دین کے اوپر؟ ہماری نمازیں عبادات کو دیکھ کر کوئی برا مناتا ہے؟ لوگ تو ہمیں اور نیک سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس مشکل حالات میں بھی نہیں اپنے آپ کو چھوڑا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو عبادت سے لذت ملتی ہے نا، اصل میں یہی آگے دی جاتی ہے، یہ ان پٹ ہوتا ہے پھر آؤٹ پٹ جاتا ہے۔ جب تک ان پٹ نہیں ہوگا نا، آؤٹ پٹ نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے دیکھا اللہ کے نبی غار حرا میں بیٹھنے لگ گئے عبادت کے لیے، یا بیٹھتے تھے وہ اخذ کر رہے ہوتے تھے، وہ دل کی کیفیت ہوتی تھی۔ اسی لیے جب بھی کبھی آپ علم کے لیے بیٹھنے لگے نا، اس سے پہلے کا وقت بالکل خالی، نہ کوئی بات کرے۔ میں صبح میسج نہیں چیک کرتی اپنے عام دنوں میں، صرف آج کل یہ جو اپنے، ایون مجھے 100 میسج آئے ہوں گے نا، میں صرف وہ گروپ کھولتی ہوں جس سے مجھے پتا کہ آج سے کوئی متعلق چیز ہے۔ میں اپنی فیملی کے میسج، میں اپنے دوستوں کے، جو بھی ادھر ادھر ان نون، کبھی کلاس میں آنے سے پہلے نہیں دیکھتی۔ وجہ کہ یہ وقت نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی خوشی کی خبر ہے اور میں ایکسائٹیڈ ہو جاؤں، اور اللہ نہ کرے کوئی غم کی خبر ہے تو میں اس میں ہو جاؤں۔ اور ایسا کئی تجربے میرے ساتھ ہوئے ہیں زندگی میں، میری سگی موانی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور سارے گروپس میں میسیجز تھے، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھ پڑھا کے ایک میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد پھر کوئی ایک ایسی چیز میرے سامنے آئی کہ جس کے بعد پھر میری مائنڈ میں چلا کہ میری آج فون کی ونڈو پہ کافی ان یوژل نمبر تھے جو کبھی نہیں پہلے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے، تو بعد میں دیکھا وہ سب نے ان کی ڈیتھ کی خبر دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ آن لائن میں کلاسز میں بھی ایک وقت ہیلپ کرتی تھی۔ تو میں اللہ کا شکر کر رہی تھی کہ میں نے یہ میسیج صبح نہیں دیکھے، ورنہ میں اس طرح نہ پڑھا سکتی۔ میری اپنی سگی نانی کی ڈیتھ جس وقت ہوئی، میں ایک میٹنگ میں تھی، امریکہ کی بات ہے، اور میں اپنے کام میں لگی ہوئی ہوں، یعنی میرے ساتھی تھے، تو بیچ میں میرے ماموں کا فون آیا جو وہیں رہتے تھے، انیوژل فون تھا، تو انہوں نے مجھے کچھ میسج دیا یا کیا ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ امی جی فوت ہوگی، بالکل اچانک سڈن گئی تھی، یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا سنا ہے، میں نے ان کا فون بند کر کے چھوڑ دیا، میٹنگ شروع ہو گئی، کام کرتی رہی اپنا کرتی رہی۔ جب سارے چلے گئے پھر ایک دم دماغ میں آیا کہ یہ ماموں کا فون آیا تھا، کیا ہوا ہے؟ تو پھر دیکھا تو پتہ چلا کہ میری نانی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ مجھے بتا، میں حیران تھی، میرے دل پہ اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا، نہ مجھے اس وقت کوئی غم ہوا نہ کچھ، جیسے میں نے ایک بات سن کے اچھا چلے پھر بات کرتے ہیں، میں نے ان کی بات سنی لیکن میں نے اس بات کا اپنے دل دماغ پہ کوئی اثر ہی نہیں لیا، اور وہ بھی میرے کو کھڑے کھڑے گئی تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جائیں گی۔ تو کیا بتا رہی ہوں، جب تک آپ خود اندر تک اس چیز کو نہیں انجوائے کریں گے، جذب نہیں کریں گے، بات نہیں بنتا۔ کیونکہ یہ ہے وہ چیز جو وہ کہتے ہیں نا کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، کہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، یہ تو کسی نے کسی اور اینگل میں لکھا تھا نا، لیکن حقیقت ہے کہ آپ کہیں پڑھنے پڑھانے آپ جا رہے ہیں نا، اس سے پہلے اپنے آپ کو ایسے خالی کریں، جذبات سے خالی۔ کیوں؟ آپ خوش ہیں تو آپ خوشی میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا باتیں بتائیں گے، اور آپ بڑے دکھی ہیں اور اس دن جا کے آپ سبق میں روتے رہے، لوگ کہتے رہے ہائے کتنی عاجزی ہے، میں یہ قرآن پڑھاتے ہوئے رو رہی ہوں، پتہ چلا آپ اپنے کسی غم پہ رو رہے ہیں۔ تو یہ خالی برتن سے سمجھ آتا ہے۔ تو اب یہ ساری جو آیتیں ہیں نا، اس کو اگر ایک سٹریچ میں پڑھیں تو یہ پورے باڈی ایکشنز اور پوسچر اور ابو جہل کا وہ سارا کچھ جو معاملہ تھا نا، بغیر نام لیے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اور دیکھیں دو جگہ ہیں، سورت مدثر میں ولید بن مغیرہ، وہ بھی اسی طرح رعونت کے ساتھ ایک موقع پہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے آیا تھا، اور یہاں ابو جہل ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ آپ اور میں یہ سوچتے نا کہ نبی کے دور میں ہم پیدا ہو جاتے تو ہم نے بڑے نیک ہو جانا تھا، واللہ یہ دھوکہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے اور اللہ آگے بھی رکھے رکھے. یہ وہ لوگ جو نبی کو دیکھتے بوجھتے ان کا مذاق اڑا رہے اور ان کے اوپر غور و فکر یعنی ان کی ان چیزوں کو نہیں لے رہے. تو بتائیے آج تو ہم لوگ ویسے بڑے آگے سے دلائل دینے والے لوگ ہیں. تو آپ ذرا سا سنیے اور ابو جہل کی ان حرکتوں پہ توبہ کرنی ہے ہم سب نے بھی کہ اللہ کبھی بھی ہمیں علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناطے سے بے ادب نہ کرنا. فرمایا کلا ان الانسان لیطغى, کوئی نہیں, کلا من نیبر, انگلش میں جیسے آپ کہتے ہیں نیبر, ان الانسان لیطغى, انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. یہاں الانسان سے کون مراد ہے؟ ابو جہل ہے. یعنی انسان سرکشی اور ظلم و زیادتی پر کیوں اتر آتا ہے؟ اس کی وجہ آگے الرآخ استغنا, اس بنا پہ کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے, غنی سمجھتا ہے. اب یہ جو مستغنی ہے نا, اس کو دو طرح سے سمجھیے. تکبر کب آتا ہے؟ جب بندے کو اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. میں مثال دیتی ہوں, سورۃ فاطر کی ایک آیت آپ نے پڑھی ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں, تم سارے اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے اور حمید ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے در کے فقیر ہو, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی, اور اے نبی ہم آپ کے آگے فقیر ہیں. یعنی آج ہم نے بہت سارا پولیوشن کیا, لیکن یہاں یہ بات سچ ہے, جب پیسہ بہت آ جاتا ہے, عزت آ جاتی ہے, شہرت ہوتی ہے, سرداری ہوتی ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, مجھے کوئی پکڑ ہی نہیں رہا, مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں. نعوذ باللہ, مستغنی کا ایک یہ معنی ہے کہ دنیا میں ظالم کو اگر اللہ ظلم پہ فوراً پکڑتا نا تو سب ٹھیک ہوتے. مثلا ہم جھوٹ بولتے تو ایک دم ہمارے منہ سے سانپ گرتا, ہم غیبت کرتے تو اندر سے بچھو گرتا, اور اگر ہم گناہ دیکھنے جاتے تو ہماری آنکھ میں ایک دم کھچ پڑتی, تو واقعی پھر سیدھے ہو جاتے. چونکہ گناہ کر کے فوراً اللہ نہیں پکڑ رہا نا, تو انسان کہتا ہے مجھے نہیں. تو پہلی چیز کیا تھی کہ پیسہ بہت ہے, مال ہے, کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں اللہ سے ڈرنے کی. اور دوسری بات ہے کہ گناہوں کے سیکوینسز اور نتائج چونکہ نہیں دکھتے, تو پھر انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں, اور یہ ہر وہ, یہ تو دنیا بس ایک اخلاقی قوانین پہ چل رہی ہے, فزیکل لاز ہے یہ وہ. فرمایا نہیں, تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے. اصل بات ہے کہ انا الی ربک راجع, یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے وہ خیال جو بندے کو سیدھا رکھتا ہے. راہ راست پہ رکھنے کا مؤثر ترین علاج کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کو پختہ کر لیں, واپسی کا احساس سیدھا رکھتا ہے. وہ کہنا چاہیے کہ جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے. یہ احساس پھر بندے کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دلاتا ہے. ایک دن میں نے اللہ کی عدالت میں جانا ہے, وہاں پیش ہونا ہے, ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے, اور وہ عدالت بھی کیسی ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8. تو یہ چیز بندے کو انشاءاللہ سیدھا رکھتی ہے, اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے احساس سے خالی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اب اگلی آیت سے سورت کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آرائیت اللذی ینہا, کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو روکتا ہے؟ عبدن, بندے کو, کون سا؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کب روکتا ہے؟ اذا صلی, جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ ہے ابو جہل کا کردار. بیچ میں جو دو آیتیں تھیں نا, یہ ایک عمومی انسان کا رویہ تھا, چونکہ تمہید باندھی جا رہی ہے اس کی. کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے میں روکتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے. ابو جہل نے ایک اونٹ کی اوجڑی منگائی, اور آپ کہتے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی 20-25 کلو کی ہوتی ہے, اور عین سجدے کی حالت میں آ کر آپ کی پشت پہ رکھ دی. اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹی سی فاطمہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے باپ کی کمر سے وہ اوجڑی ہٹانے کی کوشش کرتی, غلاظت ہٹاتی, اور پھر کہتی, ابو آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے, ابا آپ کو یہ کیوں تنگ کرتے ہیں. ایسے واقعات سیرت کے جب آپ پڑھتے ہیں مکی دور میں, اور جب ابو جہل آپ کی گردن میں چادر ڈال کے, اس نے ایک موقع پہ کیا کہ چادر ڈال کے اللہ کے نبی کی گردن میں ڈال کے اس کو اتنا مروڑا کہ قریب تھی کہ آپ کی آنکھیں ابل جائیں. سفر طائف سے واپسی پر جب آئے اس وقت بھی ایسے واقعات ہوئے, اور وہ بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی کو اتنا مارا کہ ابو بکر بیچ میں آ گئے, آپ کے اوپر ڈھال بن گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, ابو بکر بھی بے ہوش ہو گئے. اور جب ان کو اٹھا کر گھر لے گئے, ہوش آئے تو ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے, اور ان کی زبان پہ وہ لفظ تھے جو مرد مومن کے تھے, جو سورہ مومن میں ہم پڑھتے ہیں, کیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک بندے کو صرف اس لیے ستا رہے ہو, مار رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب کہتا ہے. اور عائشہ کہتی ہے یوں میرے باپ کی لٹیں گرتی تھیں، انہوں نے اتنے بال کھینچے کہ بعد میں آپ کے بال ایسے جھنجھڑوں کے سمیت گرتے تھے، مجھے آپ کو تو وہ ریئیکشن ہی نہیں ملا، ہم تو چھوٹی سی بات پہ پریشان ہیں، ہم تو بات ہی نہیں سن سکتے، ہم تو کہتے ہیں فلاں کی نظریں بدل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے نے جبرائیل کے چیتھڑے اتار دینے تھے اگر وہ واقعی قریب آتا، اور یہ واقعہ اس کے دل میں اس چیز کا رخ ڈال گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو یہاں یہ بات کہہ دی. اور یاد رکھیے کہ رأیت ان کان علی الخدا، کیا کبھی تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقویٰ، یا وہ تقویٰ کی تعلیم دیتا. یعنی یہاں بڑی اہم بات ہے، اللہ کا مزاج دیکھیے، کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے اس کی خوبیاں نہیں چھوڑتے. اصل میں یہاں ابو جہل کے کردار کے اندر جو خوبیاں تھیں نا، مثبت چیزیں، اس کا تذکرہ، اور بہت خوبیاں تھیں، مال خرچ کرتا تھا، سخی تھا، جنرس تھا، صاف گو تھا، اور اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ بھی صاف صاف بتاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹا نہیں ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، چونکہ ہمارے خاندان میں غریبوں کو بہت کھانا کھلانے کا رواج تھا، حاجیوں کی خدمت تھی، تو یہ بنو ہاشم نے بھی یہ کام شروع کر دیا، تو مقابلہ چلتا تھا قبیلوں کا، آپس میں تقابل کرتے تھے نا، انہوں نے کہا یہ ہم بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آ گیا تو اب ہم بھی کوئی نبی لے آئیں، یعنی تقابل کی بات کرتے تھے. تو ابو جہل میں بہت سی خوبیاں تھیں. واللہ آج بھی جو لوگ اسلام نہیں لاتے یا اسلام لا کر بھی مسلم نہیں اچھے، ان میں خوبیاں بہت ہیں، اور لوگ ان کی ان سائڈ کی خوبیوں کو دیکھ کر کہتے، دیکھو نہ کھانا نہیں کھلاتے تھے، دیکھو نہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے. تو اصل بات یہی بتائی گئی ہے کہ جب علم کا پانی نہیں پڑتا تو بندے کے کردار کی خوبیاں باہر نہیں آتی. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو یا تو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے تقویت دے. عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے، عمر بن حشام یہی شخص تھا ابو جہل یہ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ اس کے اپنے اندر طلب نہیں تھی، تڑپ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے رکھا. لیکن یاد رکھے آپ ایک بات، اگر عمر کی طرح ابو جہل مسلمان ہو جاتا اتنی خیر آنی تھی اس سے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس کی ساری خوبیاں پھر اسلام میں الگ نہیں تھی. اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ضرور ٹارگٹ کیا کریں جو دنیا میں بہت آگے ہیں، فیشن میں آگے ہیں اور دنیا کی چیزوں میں آگے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑے پمپی گلیمری ہے. اگر وہ دین پہ آ جائیں گے آپ کا دین خوبصورت ہو جائے گا. پھر فرمایا رائی تنکس ضبط اللہ، کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، لا لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصف ام بن ناسیہ، ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر. یہ وہی انداز ہے جو بتایا کہ ابو جہل جب واپس آیا تو اس کا چہرہ بالکل اڑا ہوا تھا. اللہ کہتا ہے اگر یہ نبی کو بری نیت سے ہاتھ لگائے گا، ہم گھسیٹیں گے اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر، ناسیتن کاذبتن خاطیہ، وہ پیشانی، یہ ماتھا، ہم کہتے ہیں نا عزت کا مسئلہ، وہ پیشانی جو خطا کار بھی اور جھوٹی بھی ہے. کیا پتا چلا جھوٹی عزت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. فل یدو نادیا، بس چاہیے کہ بلا لے اپنی مجلس کو. نادیا نادا سے ہے، کلب کو کہتے ہیں، دوستوں کی محفلیں، بے تکلفی کی باتیں. یا مراد ہے کہ اپنے خم خیال دوستوں کو بلا لے. سند الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو. نوٹ کر لیں، زبانیہ وہی لفظ ہے جو زبان ہے آپ کی میری، ذہن سے پتہ نہیں تصور کتنا عجیب بنتا ہے، جہنم کے فرشتوں کا نام ہے زبانیہ. کیا پتہ چلا کہ یہ آ جائے اپنے دوستوں کو لے کے، ہم فرشتوں کی فوج لائیں گے اور وہ اس کو بالکل پکڑ کر اس کا حال خراب کر دیں گی. کلا ہرگز نہیں، لا تطیعوا، اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیں. دیکھیے اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. ہم ہوتے آج کے دور میں کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی تھوڑے دن اسلام چھپا لے، ابھی بڑے مشکل حالات ہیں. یہ نہیں ہوا کبھی اسلام کی تاریخ میں. کریں کیا، وسجد واقترب، اس کی باتوں کو اگنور کریں اور آپ سجدے کرتے جائیں اور اللہ کا قرب لے لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ سب سے قریب اللہ کے سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے. اس جھوٹے غلط کار کی بات نہ سنیں، یہ تو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے. آپ سجدے کر کر کے اللہ کو اپنے دکھ سنائیں. جب بھی کوئی بہت بڑا غم دکھ تکلیف لگی ہونا، اللہ تعالیٰ کو سنائیں. سجدے کی کیفیت خوبصورت کیوں ہے کوئی نہیں لکھتا. دیکھیے کیا میں نا، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے نماز، تو کچھ نہ کچھ تو سامنے لکھتا ہے نا. اپنے جائے نماز پہ تو نظر پڑتی ہے، رکوع میں چلے جائیں تو سجدے کی جگہ پہ اپنے ہی پاؤں اپنے ارد گرد پہ نظر پڑتی ہے نا، ایک کیفیت ہے جس میں بندے کو کوئی نہیں دکھتا اور وہ سجدے کی ہے. پھر واقعی یہ توحید سمجھ آتی ہے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. تو ہمیشہ سجدے کی کیفیت میں آ کے دعا کیا کرے. ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ سورت کا شروع کتنا خوبصورت تھا، علم کو اخذ کرنے والا شخص اور سورت کے آخر میں اس سے منہ پھیرنے والا شخص. اور یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا. چند باتیں موٹی موٹی جو اس آخری آیتوں سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کہیں عبد کہتے ہیں نا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے. مثلا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. پھر سورۃ الکہف کی پہلی آیت میں کیا، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تو عبد کا لفظ بہت پیارا ہے. اسی طرح سورۃ جن کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وانہ لما قام عبد اللہ یدوہ کادو یکونون علیہ لبدا، کہ جب اللہ کا بندہ ان کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی عبد تھے. اور اب دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جسم اور روح کا. ہم سب بندے ہیں، تو بندگی میں آج کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی سے ہٹ کے نوری اور کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. تو یہ کلیئر کٹ میسیجز ہیں. اور عبد ہونے میں بندے کی عزت ہے. بندوں کا بندہ بنیں گے نا تو ذلیل ہوں گے، اللہ کا بندہ بنیں گے تو عزت ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور بھی ہے کہ ابھی نماز اصل شکل میں تو نہیں آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ کرتے تھے اس وقت یا جو نماز کی کیفیات تھی وہ کون سی تھی؟ تو وہی بات کہ پچھلے انبیاء کی شریعت میں جس طریقے سے جو چیزیں تھیں اور فطرت کی پکار پہ اللہ کے نبی سجدے بھی کرتے تھے. کس حال میں کرتے تھے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نماز اپنی ساری کیفیات کو گزار کے اب اصل شکل میں ہمارے پاس آ گئی کہ سلو کمار آئی تم ہونی وسلی. اور یہ جو لفظ زبانیاں آیا نا، عرب لوگ پولیس کے لیے بولتے تھے، آج بھی پولیس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہاں لفظ ہوگا. اصل اس کی کہ زبانہ زبانن، دھکا دینا. بادشاہوں کے ارد گرد چوب دار ہوتے تھے جو لوگوں کو ان تک جانے سے روکتے تھے نا، تو جس پر بادشاہ ناراض ہوتا تھا نا یہ اس کو دھکے دے دے کے نکال دیتے تھے، تو ان کو بھی زبانیاں کہتے تھے. تو مراد جہاں ملائکہ عذاب ہیں کہ فرشتے عذاب والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلا لے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسی لگی سورا؟ اقرأ بسم ربك الذي خلق، پر ساتھ اپنے نام کے، اپنے رب کے، وہ جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھو اور تیرا رب بڑا کریم ہے، اور جس نے سکھایا ساتھ قلم کے، سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. جی واقعی اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو نہیں جانتے تھے. جی کیا فیلنگز ہے اس سورہ کے ساتھ؟ کیا ارادہ کیا ہے آپ نے؟ کیونکہ بیس جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں بولا تھا استاذن بھائی کہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جی کہ علم حاصل کرنے کے لیے دیکھیں صبر بھی ہوگا، عاجزی بھی ہوگی، جی یہ نارملی چیزیں ہیں نا. اس سورہ سے مطلب آج آپ نے تدبر ہم کرے نا کیا سیکھا. دیکھیں علم لینے کے لیے اپنے ذہن کو خالی کرنا ضروری ہے. ٹیچر ٹھیک ہے، ٹیچر بھی ہوگا، ٹیچر تو ڈیفینیٹلی ہے نا، ذہن میں رکھیے گا. مین چیز میں اس لیے اس سائڈ پہ قلم بھی ہے نہیں، قلم تو ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ٹھیک ہے، صحیح. آپ اپنے کمنٹس دیں. تھوڑا سا میں اس لیے آپ کو تدبر کروانا چاہ رہی ہوں، شوق بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اور بتاتے جائیں. کاغذ بھی ہوگا، ٹھیک ہے صحیح. اور کیا چیز ہے؟ صحیح. اچھا پھر ایک پوائنٹ پہ آپ ابھی تک بھی، ہاں جی طلب ہوگی. طلب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا تھوڑا آپ پہنچ رہے ہیں اس پہ. طلب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو ہم زیادہ علم ایبزارب کرنے والے ہوں گے. جو استاذہ جی نے اتنی تمہیدی گفتگو کی ہے، اتنی ایگزامپلس دی ہیں، نو عاجزی نہیں، یہ تو آپ سب کہہ چکے ہیں. عاجزی بھی ہے، صبر بھی ہے، قلم بھی ہے، شوق بھی ہے. دیکھیں مین چیز جو میں نے سیکھی ہے، جس طرح استاذہ جی نے بولا، یقین کریں میں وہی سوچ رہی تھی. کیونکہ دیکھیں ہر وقت انسان ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے یہ بات بڑی جو ہے کلک کی استاذہ جی کی. تڑپ بھی ہوگی، نہیں ابھی میری بات سنیے گا، غور سے سننا ہے اور اس کو اپنے پلے باندھ لینا ہے. کیوں؟ یہ ایک بہترین ٹپ استاذہ جی نے دی ہے، اور الحمد للہ مجھے یہ شروع سے بھی استاذہ جی نے کافی دفعہ یہ کوٹ کی ہیں. اور بھی جیسے استاذہ جی نے کہا، ایک ٹیچر نہیں ہوتا نا، آپ ہر ایک سے سیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ علم لے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ نے ذہن کو خالی رکھ کے بیٹھنا ہے. وائس بریک ہو رہی ہے سب کے لیے؟ وائس بریک ہو رہی ہے؟ نو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ذہن کو خالی رکھنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم نے ماسٹر کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس دنیاوی علم ہوتا ہے، وہ برا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے دلائل ہوتے ہیں یا ہم نے کسی اور جگہ سے پڑھا، وہ ہمارے ذہن میں نا کافی گڑبڑ کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے میں نے سیکھنا ہے، میں نے ابزارب کرنا ہے، بالکل خالی ذہن کے ساتھ اس کو لیں، اس کو جذب کریں. سب سے پہلے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بات کی ابھی کلاس کے سٹارٹ میں، لیکن دعائیں ہم پڑھیں گے، حصول علم کی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ شعور کے ساتھ مانگا ساتھ میں. کیونکہ دیکھیں صحیح علم آنا بہت ضروری ہے. آج لوگ زیادہ اس علم کی وجہ سے بھی بھٹک رہے ہیں. کیوں؟ اپنے اندر وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس پہ صحیح ہے، فلان اس طرح کہا، فلان اس طرح کہا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جب آپ کا ذہن خالی ہوگا، آپ کا دل ہوگا، نیا آپ نے کی ہوگی، ظاہر ہے آپ ڈیفینیٹلی آپ نفل پڑھ کے کلاس میں بیٹھے ہیں، صدقہ بھی کیا ہے، دعا بھی کی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں شوق بھی ہے علم حاصل کرنے کا. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو خالی رکھ کے بیٹھنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. یہ چیز باندھ لیں اپنے پلے ہمیشہ، جب بھی ڈیلی کلاس لیں، جب بھی لیں، لیکن ہر روز ہم نئی چیز سیکھ رہے ہوں. اب میں بولوں یا ہم لوگ، جتنے ہم لوگ سارے آپ کے ساتھ ایڈمنس بھی ہیں، سارے لوگ جتنی بھی آپ سسٹرز بیٹھے، ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شعبے میں منسلک ہوگا، بہت ماشاءاللہ اچھا آپ نے کیا ہوگا میرے گمان کے مطابق. تو اس وقت ہم نے ان چیزوں کو بھول جانا ہے. ٹھیک ہے، تو شارٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے طلب بھی ہوگی، شوق بھی ہوگی، لیکن ذہن کو خالی رکھنا ہے. یہ نہیں کہنا جی میں نے فلاں بات وہاں سے سنی تھی، وہ تو ایسے تھی، فلاں نے تو یہ کوٹ کیا تھا، فلاں نے تو یہ کیا تھا، جی لائک بلانک بلاٹنگ پیپر کی طرح. بالکل بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ خود نوٹ کیجئے گا، باقی نیکسٹ کلاسز میں ابھی ہماری جو دو یہ بھی رہتی ہیں، بعد میں بھی آپ لوگ کلاسز لیں گے، جب آپ بلینک پیج کے ساتھ اپنے مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو ابزارب کرنے کو، یقین کریں آپ زیادہ جذب کریں گے، آپ کے اندر باقی سب چیزوں کو نکال دیں. دیکھیں آپ اس پہ بات کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ بات کریں، آپ کے پاس نالج ہے، نو پرابلم. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے صبر کیوں کہا گیا ہے؟ کہ بعض دفعہ وہ وقت نہیں ہوتا اس بات کا، اس کا جواب دینے کا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کافی لمبی بات ہے، ابھی میں اتنا زیادہ نہیں کنٹینیو کر سکتی کیونکہ ہمارا پھر جو ہے ٹائم اوپر ہو جائے گا، ٹائم میرے پاس بہت لمیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ اگر اگلی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ٹائم بچا تو اینڈ پہ تھوڑا سا میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گی. سورہ القدر دیکھتے ہیں, بہت خوبصورت سورت, اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. بہت خوبصورت, میرے حال میں آپ کو سب کو آتی بھی ہوگی, تو اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ آپ کے نیٹ میں سسٹر پرابلم ہو رہی ہے تو مس ہے کیونکہ ادھر لنک دیا ہے ابھی, تو وہ پلیز آپ اس کو جوائن کر. ٹھیک ہے, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تدبر القرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آج جس سورت کو دیکھیں گے وہ سورت القدر ہے. قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورت ہے. اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں اس کو, یعنی مصحف میں اس کا نمبر کون سا ہے, تو 97 نمبر سورہ ہے. اگر آپ سوچیں تو قرآن 114 سورتوں کا مجموعہ ہے, 97 نمبر پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو رکھا کہ جس نے اس قرآن کے نزول کی بات کی ہے. میرا خیال ہے آپ سب کو زبانی بھی یاد ہوگی, ایسے ہی ہے نا. آپ چاہیں تو اپنے اپنے فونز پہ اپنے قرآن سے کھول بھی سکتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ سورت قدر کیا ہے, اس میں نزول قرآن کی بات ہے. قدر کیا ہوتی ہے, اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قدر, بڑی قدر و منزلت والی بات ہے. پھر قدر کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے تنگی, لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں اس رات کا اس میں ذکر ہے. مکی ہے یا مدنی ہے اس سے آپ کو مجھے اس وقت کچھ نہیں, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس قرآن سے اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ اس سورت کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے. کتنے پروٹوکول سے, کتنی شان سے اور کتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پیش کیا. جو لوگ اس سلسلے کو پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے کہ اس سے پیچھے والی سورت الگ, سورت الگ کے بعد اللہ نے اس کو اس مصحف میں رکھا ہے. شاید ہی کبھی آپ نے اس بات پہ پہلے غور کیا ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ سورت الگ میں قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, تو وہاں ان پانچ آیتوں پہ فوکس ہوا اور ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان پانچ آیتوں میں ایک خزانہ تھا میسج سب کے لیے. جو وہ نہیں سن سکے وہ کیا ہے کہ جب تک ہم دنیا کے اور دین کے علوم کو جمع نہیں کریں گے امت مسلمہ نہیں ابھرے گی. کیونکہ پہلا لفظ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. آج الحمدللہ پڑھنے کا رواج بہت سارا ہے, لیکن دو مختلف ایجوکیشنل سسٹم بن چکے ہیں ہمارے ملکوں میں, ایک ریلیجس ایجوکیشن اور ایک سیکولر ایجوکیشن. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایجوکیشن سیکولر نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹرز ہیں اور اگر آپ نے دنیاوی علوم حاصل کیے ہیں تو مت سوچئے کہ آپ کا یہ وقت ضائع ہوا ہے یا آپ نے دنیا داری سیکھی ہے. دنیا بھی اللہ کی ہے, دین بھی اللہ کا ہے. کرنا صرف یہ ہے کہ ان سب کے ان بٹوین اللہ کا نام ہو. بس اگر آپ اپنے پیشنٹس کو دیکھتی ہیں, اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی کہ آپ بیماریوں کو ڈائگنوز کریں, تو جب آپ سے ایک اچھی تشخیص ہو جاتی ہے نا تو آپ اس وقت کہیں الحمدللہ. اپنی ہر کامیابی اور ہر چیز کو اللہ کے نام سے جوڑ دیں کہ اللہ آپ نے مجھے یہ خوبی دی, میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پیشنٹس جو آتے ہیں آپ ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں. آپ ان کو ڈسپرین, ایسپرین اور ٹائلنول سیرپ اور اس طرح کی دوائیاں دیتے ہوں گے نا, تو بیچ میں اگر آپ ان کو تھوڑی سی روحانی ڈوز بھی دینا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں بی بی آپ بیمار ہیں اس لیے کہ آپ نے صبح اور شام کی دعائیں نہیں پڑھی, اور اس میں ایک دعا ہے اللہم آفنی فی بدنی و بصری و سمعی, کہ اللہ میرے جسم کو, میری آنکھوں کو, میرے کانوں کو عافیت میں رکھ. حدیث میں آتا ہے صبح شام تین دفعہ, صبح بھی اور تین دفعہ شام کو جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو بیماریوں سے دور کرتا ہے. اب آپ اگر بتائیے کہ آپ پیشنٹ کو یقین کریں یا گلوکوز کی گولیاں دیتے رہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ دعا بتانے اور اس کے اس دعا کو پڑھنے سے اس کو صحت مند کر دے گا. بہت سارا ہمارا ورک لوڈ کم ہو جائے اگر ہم اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی یہ دعائیں لیں. تو وہاں اس صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دین اور دنیا کے علوم کو ملا لیا جائے, اور آج ہمارا گول اور ہدف بھی یہی ہے. ہم نے دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کو دین کا وہ خوبصورت اینگل دکھا کر جس سے وہ دونوں ہی چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. ایک آنکھ ہے, آنکھ بند کروں گی تو مجھے ادھر کے نہیں دکھ رہے, یہ بند کروں گی تو ادھر کے نہیں دکھیں گے. اسی طرح دینی علم اور دنیاوی علم دونوں دو آنکھوں کی طرح ہوتا ہے, اور زندگی کے ہر فیلڈ میں ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی بات کی ہے کہ یہ کیسے ہوا, اور ہم سب شروع سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تھوڑا سا اس کی آیتوں کا ترجمہ آپ کے ساتھ رکھ کے پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتی ہوں کہ آخر اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ کہ رات آنے والی ہے, ہم اس وقت اس سورت کو رمضان میں بیٹھ کر سن رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک بڑی خوبی کی بات ہے نا. تو آئیے ذرا سا اس کے ترجمے کو ہلکا سا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. پہلی بات دیکھیے کہ انا, اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت لیتے ہیں, میں نے, ہم نے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس طرح کرے, ہم نے, ہم ہے نا, کئی لوگ اس پہ آج کے مستشرق نان مسلم ہسٹورینس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ایک ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں خود کو, کیونکہ ہم تو جمع کسی گئے. ان کو عقل سمجھ نہیں, ہر بادشاہ نے اپنے آپ کو ہم کہا, تو اللہ تو مالک الملک ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ انا کا مطلب ہے کہ عزت کے ساتھ, تشریف, اللہ نے عزت کے ساتھ اپنا نام لیا. اور دوسرا بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ریفرنس سے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام کرایا. لیکن اس وقت آپ کا میرا جو مور فوکس ہے کہ انزلنا ہو, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ, یہ ایسی ہے جیسے آپ کوئی کام کریں اور آپ پھر اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں اور بڑی خوشی سے کہتی ہیں کہ میں نے بنایا ہے. آج کل بھی آپ دیکھیے, ہم 10 چیزیں بازار سے لے آئیں لیکن جو گھر میں کھانا بنایا کہتے ہیں یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, یہ میں نے خود سیا ہے, یہ میں نے خود بنایا ہے. انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے بہت پیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اپنی طرف نسبت دے کر اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ قرآن میرے لیے بہت اہم ہے. پھر فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, کیوں, اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ قدر کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا. آپ اردو میں کہتے ہیں نا, فلاں نے میری قدر نہیں کی, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو میرا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کون تھا. ٹھیک ہے, تو پہلا اس کا معنی ہے اندازہ کرنا. دوسرا اس کا معنی تقدیر سے بھی ہے, قسمت کا حال معلوم کرنا, تو تقدیر بنانے والی رات. پھر اسی طرح عزت اور منزلت کا بھی یہ معنی. پھر ایک تیسرا معنی اس کا آتا ہے تنگی کا, ومن قدر علیہ رزقہ, سورت طلاق میں آتا ہے کہ جس کا رزق اس پہ تنگ ہو جائے. تینوں معنی اس میں موجود ہیں. نمبر ایک, یہ قدر والی رات ہے, اس ایک رات کی عبادت کیوں کیسے ہے میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن یہاں ہم تھوڑا سا پہلے اس کا مزاج سمجھ لیتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے. دوسری وجہ, لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں, یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے, ہو سکتا ہے کسی کے لیے نئی بات ہو. اور وہ کیا ہے کہ اس رات قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں ہم نے شروع سے یہ سنا کہ 15 شعبان, جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, اس دن سارے سال کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پتے لگتے ہیں اور پتے جھڑتے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 8-10 سال کی عمر, جیسے یہ بچی ہے اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی, تو اس عمر میں اس رات کو رو رو کے اور ڈر کے اللہ ابو کا پتہ نہ اترے, امی کا پتہ نہ اترے, یعنی ایک فیلنگ شروع سے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے. اور اس رات پتہ جاگ کے عبادت کرنا ہمارے کلچر میں کتنا عام ہے, لیکن جب ہم نے خود پڑھ کر دیکھا تو یہ سارے سال کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں نا, وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. تو میں آپ سب کو چھوٹا سا ایک احساس دلاتی ہوں, کچھ دن تک ان راتوں میں سے یہ رات ہمارے سامنے ہوگی. اور یہ کہاں ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا آخری عشرے میں ڈھونڈو, 10 راتوں میں. پھر اس کو بھی آپ نے مختصر کر دیا, فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو. ہر ملک میں رہنے والے لوگ اپنے ملک کی تاک راتوں کے حساب سے اس کو ڈھونڈ لیں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے 27th شب کا, تو یاد رکھیے کہ صرف 27th نہیں ہے اس میں, یہ گھومتی رہتی ہے. یہ رات کبھی 21 ہوتی ہے, کبھی 23 ہوتی ہے, کبھی 25, کبھی 27, مور امپاسبل ہے کہ زیادہ چانسز 27 کے بھی ہوں. اگر ایسا ہوتا تو پھر صرف 27 کی رات کی عبادت کی جاتی. اس کو اللہ تعالیٰ مختلف طرحوں پہ لے آتا ہے. تو اس رات ہمارے پورے اگلے سال کے فیصلے ہونے ہیں. اللہ سے ابھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اگلا سال ہمارے لیے خوشیاں اور برکتوں والا کرے. ہدایت والا کرے، ایمان اور امن والا کرے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہنے لگیں اور بہترین طریقے سے ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اتنے فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں جبرائیل کے سمیت، جو آگے ہم پڑھیں گے بھی، کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے. وہ دنیا میں آتے ہیں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں یا جو اس وقت اللہ کی رضا کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے آ کر ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تو اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. ایک رات سورۃ دخان میں بھی بیان کی گئی ہے لیلۃ المبارکہ، وہ بھی یہی رات ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، برکتوں والی رات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا. اب آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا. ہم سب شروع سے جانتے ہیں کہ 114 سورتیں ہیں، اس میں سے 70-80 کے قریب مکی ہیں اور باقی مدنی سورتیں ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں نازل ہوئی تھیں. لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں ہوئی، تو یہ کیا شبہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ قرآن کا نزول 2 سٹیپس میں ہوا. ایسے ہی جیسے آپ کوئی چیز منگوا لیتے ہیں، پھر اس کو باہر رکھتے ہیں، پھر وہاں سے ایک ایک کر کے اندر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا جو اس وقت آپ کو مجھے دکھتا ہے، اس کے اوپر لوح محفوظ سے پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتار دیا تھا. وہاں سے پھر قلب اطہر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر یہ 23 سال میں نازل ہوا. ایک اس کی یہ ریزن ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اس کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا. پچھلی صورت میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی کیفیت جو پڑھی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل آپ کے پاس وقار حرا میں آئے تھے، مطلب رات رمضان کی تھی. اور آپ کو پتا کہ پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا؟ اس میں کبھی آپ نے غور کیا؟ بہت بڑی اللہ کی حکمت ہے. جس طرح قرآن اللہ کی نعمت ہے نا، اور یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے کہہ لیں، اسی طرح یہ پاکستان بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے. یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے جو لوگوں نے کہا تھا نکل نہیں سکتی، اللہ نے نکال کے دکھا دی. واللہ اس کے بھی تاک راتوں میں اور رمضان میں ہونے کے اندر حکمت، اللہ کرے کہ اس ملک کی اللہ حفاظت کرے اور ہم اس کی بہترین طریقے سے اس کی خیر سے فائدہ لے سکے. اور یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، یہ کون سی رات ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو آپ نے فرمایا تحر لیلۃ القدر فی الوتر من الاشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں اس کو آپ ڈھونڈیں، اس میں عبادت کریں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا اور ہم تک پہنچ گیا، ہم آج کیا کریں؟ یہ تو ہوگی ماضی کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک کا ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا یا تجھے کون بتائے؟ ہاؤ ڈو یو نو، ہو کین ایکسپلین ٹو یو، کیا کہ کیا ہے وہ لیلۃ القدر؟ یعنی آپ دیکھیں ایمفیسائز کیا جا رہا ہے نا، جیسے کوئی کسی چیز کے بارے میں بات کرے، یہ اچھی نہیں، آپ کہتے تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے، ایسی ہے نا. تو وما ادراک کا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے کیسے بہتر ہے؟ یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. یعنی لیلۃ القدر ہو یا غیر لیلۃ القدر ہو، دونوں میں لوگ عبادت کریں، عام دنوں میں ایک رات کا ثواب ہے، اس میں 1000 راتوں کا ثواب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ رات کیوں آئی، اس کے اوپر ایک روایت ہے کہ پہلے دور کے لوگوں میں سے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں. ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے اور اس میں ایک راوی کا نام بھی آتا ہے، اور وہ کیا کہ کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی، پچھلی امتوں کی تو عمریں بڑی لمبی تھیں اور وہ تو اتنی لمبی عمروں میں بہت ساری عبادت کر کے گئے، تو امت مسلمہ کی تو عمر بہت تھوڑی سی ہے، 60-70 سال کوئی عمر نہیں ہوتی 200-300 سال عمروں کے مقابلے میں، تو پھر قیامت کے دن ہمارا تو ثواب کم ہوگا. پہلے دیکھیے کہ اس دور میں لوگوں کی نظر کس چیز پہ ہوتی تھی، آج ہماری کس پہ ہے؟ ہم تو اس عمر میں مال کمانے، گھر بنانے، بچوں کی شادیوں کو ہی بہت کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسے اپوزٹ سمجھتے تھے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ کوئی بات نہیں، ان کی عمریں لمبی تھی، امت مسلمہ کی عمر چھوٹی ہے، لیکن ہم ایک رات ایسی دے دیتے ہیں اور وہ ایک ہی دفعہ نہیں آنی، اس کی زندگی میں ہر سال آئے گی اور ہر سال وہ ہزار راتوں کی عبادت کا اجر پالے گا. اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, تو وہ 1000 راتیں عبادت کرا اور پھر اس کی جان نکلی, تو اس کے بارے میں بھی لوگوں نے رشک کا اظہار کیا تھا. تو جو بھی بات ہو, میرے آپ کے لیے اتنا پتہ ہے, کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا تمہیں پتہ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اس نے کہا ہر وہ رات جس کی تم قدر کر لو وہ لیلۃ القدر ہے. یہ تو محبت کی بات ہے نا. اگر ہم نماز پڑھے بغیر سو جائیں عشاء کی, اور فجر پڑھے بغیر صبح کاموں پہ چلے جائیں, تو ہم نے اس رات کی قدر نہیں کی. اور اگر ہم سارے دن کے تھکے ہارے تھے لیکن اس کے باوجود عشاء کی نماز پورے اہتمام سے پڑھی, فجر سے پہلے اٹھ گئے اور فجر بھی پڑھی, تو انشاءاللہ اس رات کی قدر ہو جاتی ہے. اصل بات یہ کہ ہم کس سوچ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہوتا کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. اب یہاں ملائکہ کا لفظ تو ملک سے ہے, ہم سب جانتے ہیں فرشتے, یہ روح کیا ہے؟ کیا روحیں اترتی ہیں؟ فوت شدگان لوگ آتے ہیں؟ نہیں, روح جو ہے یہاں روح الامین جبرائیل علیہ السلام سے. جبرائیل کو روح الامین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ جیسے جسم میں روح ہوتی ہے نا, اس طرح جبرائیل ماں کے پیٹ میں آ کر روح پھونکتے ہیں تو بچہ زندہ ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں, ماشاء اللہ میڈیکل پروفیشن والوں کو تو زیادہ پتہ ہے نا, کہ ماں کے پیٹ میں پہلے ہی دن سے بچہ زندہ ہوتا ہے نا, جب زائگوٹ بنتا ہے, لیکن 4 ماہ کے بعد اس بچے کے اندر حقیقی ہلچل شروع ہو جاتی ہے. یہ فرشتے کرتے ہیں اور جبرائیل کو اللہ نے یہ کام دیا ہوا ہے. دوسری وجہ ان کو روح الامین کہنے کی کیا ہے, کہ ہر نبی کے پاس یہی وحی لے کر آئے تھے, اور وحی ایسے ہی ہے جیسے جسم میں روح. اور حقیقت ہے کہ آج بھی جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ بے روح ہے, اس کا نفس اندر سے مردہ ہے. آج بہت سارے لوگ ڈپریشن میں ہیں. آپ کے اس ملک اور خاص طور پہ شہر میں تو لوگ بڑے خوش ہیں اور بڑے کھل کھلاتے ہیں, اللہ خوش ہی رکھے, لیکن آپ جتنا آگے جائیں گے, جدھر دنیا میں جا کر دیکھیں, خوش لوگ تھوڑے ہیں, یا خوشحال بہت ہیں لیکن خوشی کم ہے. آج ہم نے سوچا لگژریس لائف کا نام خوشی ہے, حالانکہ بڑے گھروں میں اور مشینوں میں, گاڑیوں میں اور دولت کے انبار میں رہنے والے بھی خوش نہیں. سب سے زیادہ دنیا میں ڈپریشن اور خودکشی کا معاملہ جو ہے یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہے. آپ دیکھیں, ناروے سے میں آئی ہوں, میں وہاں کی خبر تو آپ کو دے ہی سکتی ہوں. آپ کہہ لیجئے کہ ناروے اس وقت ہر سال کبھی ناروے کبھی سوئٹزرلینڈ, آگے کبھی وہ جاتا ہے کبھی وہ, شروع کے 1-2 ملکوں میں جو دنیا میں سب سے بیسٹ لائف سٹائل ہے. وہاں لائیولی ہوڈ, وہاں کا خوبصورتی, صفائی ستھرائی, سٹینڈرڈ آف لیونگ سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ڈپریشن میں. سردیوں میں تو آتا ناروے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جب سورج ہی نہیں نکلتا. کیا پتہ چلا کہ چیزیں جو سامان آسائش ہیں یہ خوشی نہیں دیتی, یہ مادہ چیزیں ہیں. اللہ نے ہماری روح پیدا کی ہے نا, آپ کے میرے جسم ایک روح ہے, ہم زندہ انسان ہیں. اب اس کو آپ ایک بے جان چیز سے خوش کریں گے, 1-2 دن کے بعد بے جان ہوگی. اس کا علاج قرآن ہے. یعنی یہ جو روح الامین کو روح کہا گیا نا, تو یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے. اور وہ کیا کہ آپ میں اندر سے کب خوش ہوں گے؟ جب ہمارے جسم کو اندر کی خوراک ملے گی. جیسے آپ دیکھیں ہمارا جسم مادہ سے بنا ہے نا, مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ہم, سبزی کھا لیں یا جو گرین کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, تو وہ بھی تو پھر گائے نے یا بھینس نے اس کو چارے کو کھایا نا تو بنا. یعنی ہماری ساری خوراک جو جسمانی طور پہ ہم کھاتے ہیں اس کا مٹی سے تعلق ہے. تو ہمارا مادی وجود مٹی کی چیزوں کو پسند کرتا ہے, مٹیریلسٹک ہے. لیکن جو ہمارے اندر ایک روح ہے جو نکلتی ہے تو فوت ہو جاتا ہے بندہ. آنکھیں بھی ادھر ہیں, کان بھی ادھر ہیں, ہاتھ سب کچھ ادھر ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ہی از ایکسپائرڈ ناؤ, یہ مر گئے ہیں. کیوں؟ ان کی روح چلی گئی ہے. وہ روح آسمان سے آئی تھی, اللہ نے ڈالی تھی, اللہ لے جاتا ہے. اس روح کی غذا یہ قرآن ہے. اور اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کو بعض دفعہ قرآن کی کلاس میں نیند آنے لگتی ہے, کیونکہ کھانا کھانے کے بعد بندے کو نیند آتی ہے, تو ہماری روح کو سکون ملتا ہے. پتہ نہیں کس نے کہا کہ فلاں چیز روح کی غذا ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ قرآن روح کی غذا ہے. تو روح الامین کو یہاں روح کہنے میں یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اللہ نے ان کو باقی سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا. سورۃ تکویر کی آیت 20-21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاعن ثم امین, کہ جبرائیل بڑی قوت والے ہیں, صاحب عرش کے قرب میں ان کا ٹھکانہ ہے اور ان کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہیں. سوال پیدا تھا یہ کیوں, قرآن کی خوبی ہے, تعریف ہو رہی ہے نا, تو قرآن لانے والے کی تعریف بھی لازمی ہے. یہ ایسی ہے جیسے علم کی قدر نہیں آتی جب تک استاد کی قدر نہ ہو. تو یہاں جبرائیل کی بھی جو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں نا, یہ قرآن ہی کی خوبیاں ہیں کہ تم اس قرآن کو ہلکا نہ جانو, یہ بہت بڑی چیز ہے. تم اس کو 1400 سال پرانی کتاب سمجھتے ہو، حالانکہ اس کو تو لانے والا فرشتہ اتنا اعلیٰ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پہ جبرائیل کا تذکرہ اللہ نے باقی فرشتوں سے الگ کر دیا، تو مجھے آپ کو اور یقین آ گیا کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ دنیاوی علوم بہت اعلیٰ ہیں اور ان کتابوں کو پڑھنے کا بہت مزہ ہے اور بہت قیمتی ہیں اور بڑی بڑی ٹیوشنز دے کے ہم خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھوائیں، اور قرآن کا کیا ہے یہ تو بس مولوی صاحب بھی پڑھا دیں گے، بلکہ ہم سب اس پہ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ کیا آج اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو پڑھنے میں ہماری ایفرٹس کتنی ہیں؟ چلیے بچپن میں ماں باپ نے سادہ قرآن تو پڑھوا دیا تھا، آمین بھی ہو گئی اور بسم اللہ بھی ہو گئی، لیکن کیا میں نے آج تک اس قرآن کو پڑھا؟ میری نظر میں وہ شخص جس نے ابھی تک قرآن کو نہیں پڑھا، اس کی زندگی اصل خوشی سے خالی ہے، جیسے کوئی صرف پھیکی چائے پیے اور ابھی اس نے چینی والی چائے کبھی چکھی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ میٹھی چائے کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی پھیکی ہے، جیسے شکر نہ ڈالے تو چائے کڑوی ہے نا، تو اسی طرح شکر نہ ہو تو زندگی کڑوی ہے، اور یہ قرآن آپ کو مجھے شکر سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل آ کے کرتے کہ فی ہر بسنی رب من کلی عمر، ہر کام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کیا کام ہوتے ہیں؟ اسی کو آگے سورۃ دخان آیت 4 میں بھی کہا گیا، فی یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام پر حکمت کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اس رات ہمارے سالانہ بجٹ کی رات ہوتی ہے۔ آپ کو مجھے پورے اگلے سال میں کیا کھانا ملنا ہے وہ اس رات میں ہوگا، آپ نے میں نے اس پورے سال میں کتنا ٹریول کرنا ہے، ہمارے پلانر بن جاتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں مجھے تو اس کا زیادہ اتفاق ہوتا ہے، اگلے 6 ماہ کا پلانر بنا ہوتا ہے تبھی کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اگلے 6 ماہ میں کیا، کہاں، کدھر جانا ہے۔ پلان ہوتا ہے، آگے اللہ کسی میں چینجز کروا دے تو وہ اس کے فیصلے ہیں، لیکن پلاننگ ہوتی ہے نا۔ اس ایک رات میں آپ کی ساری چیزوں کی پلاننگ ہے، کس کو بچہ ملنا ہے نہیں ملنا، کس نے پریگننٹ ہونا ہے نہیں ہونا، کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کتنی روٹی کھانی ہے، کتنے چاول کھانے ہیں، سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیے کتنی اہم رات ہے۔ تو اس رات کی انشاءاللہ ہم نے قدر کرنی ہے، اور سورت سجدہ آیت 5 میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے یدبر الامر ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، کہ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان و زمین سے، پھر اوپر چلا جاتا ہے ہر امر، یعنی اللہ ہی متبر۔ اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے، اس میں اللہ از دا کنٹرولر گاڈ، آج کی زبان میں اگر آپ کے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کر دیا، اب اللہ کا کوئی کنٹرول نہیں، اب ہمارے چند بزرگ ہیں وہ ہمارے معاملے دیکھ رہے ہیں، اولاد لینی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، اور مال لینا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے ایچ اینڈ ایوری ورک کو میں خود کنٹرول کر رہا ہوں۔ اور یہ رات کیسی ہے؟ سلام، بس ایک لفظ ہے سلام، سراسر سلامتی ہے۔ اس رات میں کیا سلامتی ہے؟ نمبر ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کب تک رہتی ہے؟ ہی حت مطلع الفجر، طلوع فجر تک، سن رائز تک، جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے تک یہ پوری رات ہوتی ہے۔ اب کیا کریں، ہمارے ایک کانسیپٹ میں کیا جی پوری رات جاگنا ہے، اور اگر جاگنے والوں میں سے کوئی 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرے تو اس کو ڈانٹتے ہیں، اٹھو اٹھو سو جاؤ گے تو تمہاری عبادت ضائع ہو جانی ہے، ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ نیچرل۔ پوری رات کا جاگنا اللہ کے نبی سے ثابت بھی نہیں ہے، یہ پاسبل بھی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں ہیومن نیچر ہے کہ اس کو کچھ گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے۔ صرف ایک ہستی ہے جو رات کو نہ بھی سوئے تو وہ تو کبھی بھی نہیں سوچتا، اور وہ کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں کمزوری لاحق ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں نیند نہیں آئے گی، وہ کون سی؟ جنت۔ جنت میں نیند نہیں ہے، کیوں نہیں نیند؟ کیونکہ فرمایا نیند موت کی بہن ہے، اور نیند آتی ہے تھکن کے بعد، بوریت کے بعد، بوریت سے نیند آتی ہے نا۔ جنت میں نہ تھکن ہے نہ بوریت ہے، اور ویسے بھی اس سے پہلے ایک ایمان والا بہت لمبی نیند سو کے اٹھے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کا بڑا اچھا استعمال کیا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے چند سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ فٹافٹ اس کا جواب دے دیتا ہے، پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے، نم کا نومت الروز، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ کو پتہ، ایمان والا ساری زندگی کام کر کے آتا ہے، کام کام کام، یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ، تو پھر جب قبر میں اتنا برزخ کا وقت سونا ہے تو پھر جنت میں جا کے سونے کو دل کس کا کرے گا؟ اور ویسے بھی آپ بتائیں، آپ یہاں سے کینیڈا جائیں، نیاگرا فال دیکھ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، دل کرتا ہے سونے کو؟ بس آپ صرف ایک ویک کے لیے اپنے بچوں کو لے کر ڈزنی لینڈ جاتے ہیں اور وہ ہوٹل میں سوتے ہی رہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ عقل مندوں، ہم سونے آئے ہیں، اتنے پیسے سونے کے دیے، اٹھو چلو جو کرنا ہے وہ کریں، جو دیکھنا ہے دیکھیں۔ تو جنت میں اتنا فن ہے، جنت میں اتنی خوبصورتی ہے کہ وہاں جا کر سونے کو دل بھی نہیں کرے گا. تو اس ساری صورت میں جو چیز آپ کو مجھے سمجھ آئی کہ یہ رات اور یہ قرآن قسمتوں کو بدلنے والی چیز ہے. یہ رات تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے نا, اور میں نے دیکھا لوگوں میں شوق بھی بہت ہے, مسجدوں کی رونق 27ویں کو بڑھ جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کی قدر کرنی. رات ایک دفعہ آئے گی, یہ قرآن ہمیشہ رہے گا. اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے, خیر اور عافیت ہوگی. آپ اور میں اس چیز کا حق رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کتاب حق رکھتی ہے, میں کہتی ہوں میں اور آپ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو اپنی زبان میں سمجھیں. ہم نے دنیا کی کتنی کتابیں پڑھی. میں نے ایک دفعہ رفلی ایسٹیمیشن کروایا تھا ایک جگہ پہ کہ میڈیکل پروفیشن میں اینڈ تک پہنچنے تک, ہاؤس جاب تک جانے میں, شروع سے لے کے اینڈ تک جائیں, کوئی 200 کتاب پڑھنی پڑتی ہے. کچھ ریفرنس بکس ہوتی ہیں, پھر کچھ نہ کچھ کمی بیشی. اللہ نے تو صرف ایک کتاب دی ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو آج ہم اس چھوٹے سے سیشن سے یہ فائدہ اگر لے لینا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے اپنی زبان میں. عربی میں ہمیں آتا ہے, یہ بھی چیک کروا لیں کہ ٹھیک پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں, مخارج ٹھیک ہے, عربی لینگویج ٹھیک ہے, لیکن جو سمجھ کے بات آتی ہے وہ بات سمجھنی ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ سورۃ بقرہ 185 میں آتا ہے. تو رمضان, قرآن اور لیلۃ القدر, ان تینوں کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں کوئی بات کرنی سننی اور اس کے بغیر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ہماری اسپرچولیٹی بڑھ جاتی ہے, ابزارپشن بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ چند دن جو رہ گئے, ہم اگر اس میں اس قرآن کا کچھ حصہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ کو بالکل ایسے لگا گا کہ یہ آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے. علامہ اقبال کا ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ان کے والد فجر کی نماز کے لیے گئے اور پھر آئے اور دیکھا کہ اقبال بیٹھے ہیں اور اپنی جگہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا قرآن ایسے پڑھو جیسے یہ تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے. اور اسی کو پھر ایک فارسی کے شعر میں بھی انہوں نے کیا ہوا نا کہ جب تک تیرے دل پہ قرآن کا نزول نہ ہو تجھے راضی اور کشاف کی تفسیریں فائدہ نہیں دے سکتی. تو میرے آپ کے لیے انشاءاللہ اس کتاب کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. گلی گلی آپ دیکھیں مسجد ہے, مدرسہ ہے, سیکھ سکتے ہیں, فاصلے کم ہیں. ہم امریکہ میں بعض وقت 2-2 گھنٹے دور جگہوں پہ جاتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے, فاصلے بہت زیادہ ہیں, جگہیں دور ہیں, مسلمان بہت تھوڑے تھوڑے ہیں, کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں. تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات کی جائے. اور اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی, ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ اگلے سال رمضان سے پہلے میں اس قرآن کا کچھ حصہ لفظی ترجمے کے ساتھ سمجھ چکی ہوں کہ جب میں تراویح میں قرآن سنوں تو مجھے سمجھ آنے لگے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھیں. ویب سائٹ تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سارے کورسز لکھے ہوئے ہیں. آپ تھوڑا سا اگر اس میں اپنے حساب سے دلچسپی لے کر دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کتنی پیاری چیز ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسی لگی سورۃ القدر؟ کیا سیکھا کہ واقعی یہ جو نازل کیا ہم اس کو لیلۃ القدر میں, تو ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ عبادت تو کریں گے الحمدللہ 27ویں کی, ابھی جو کچھ دن رہ گئے ہیں, لیکن اس جو ہے سورہ سے اور کیا سیکھیں, کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ استاذہ جی نے اور بھی ٹپس دی ہیں نا, کیونکہ نارملی اس پہ تو انشاءاللہ اینڈ پہ ایک لیکچر بھی ریپلے کریں گے, پلے کریں گے آپ کے لیے. جی دیکھیے, ایک تو اس کی بہت زیادہ قدر بتائے گی, انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم اس کو لیلۃ القدر میں. کس کو نازل کیا، کس چیز کو نازل کیا گیا؟ جی کس چیز کو نازل کیا گیا؟ قرآن کو، الحمدللہ. جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ قرآن کیا، دیکھیں یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے اور ابھی آپ پیچھے بھی سارا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ابھی اب تدبر قرآن میں پڑھ رہے ہیں، پیچھے دورہ قرآن میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دور کرتے تھے کس کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ان کو سناتے تھے. دیکھیں پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے تو سنانا بھی افضل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز بھی ایک ٹپ مل رہی ہے ہمیں کہ وہ اگر لاسٹ جس وقت جو رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو اس میں انہوں نے دو دور کیے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ابھی ہم نے باقی تو ہمیں الحمدللہ کافی ساری چیزیں پتا ہیں کہ ہزار مہینے سے بہتر یہ رات ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، روح الامین اترتے ہیں، سارا کچھ کر. لیکن امین ہم نے جو لیسن لینا ہے کہ ہم ویسے ہم تراوی میں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نوافل میں بھی ہم قرآن خود بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس شعور کے ساتھ آپ ابھی بھی جو کچھ دن رہ گئے ہیں، جیسے استاذ نے ایک ٹپ دی تھی، تین پارے لے لیں، ٹرانسلیشن لے لیں اس کی، تین پاروں کی ایک دوسرے کو سنا دیں، اس طرح آپ کے رویین بھی ہو جائے گی، اس طرح جتنا بھی ابھی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں اس طرح کا ضرور کریں، کیونکہ اس سے بھی ہمیں ایک جو آپ اپنے کانوں کو بھی سنائیں گے دوسروں کے سننے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ابھی ہم نیکسٹ سورہ لیتے ہیں، سورہ البینہ، بہت خوبصورت سورت ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کیا سکھاتے ہیں، تو اس پہ بارش اچھا طور پر ریویو کریں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
نحمده ورسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تدبر القرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البینہ پر تھوڑا سا تدبر کریں گے. یاد رکھیے کہ یہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے، تفسیر کے لیے آپ سبیل الجنہ، روح القرآن اور نور القرآن کی تفسیر سن سکتے ہیں جو بہت ڈیٹیل سے ہوتی ہے. اس وقت ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ دوستی کریں، اور خاص طور پہ تیسواں پارہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور بہت ساری صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر آپ اپنی یادداشت میں ان صورتوں کو رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کا میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ جب اگلی نماز میں آپ ان میں سے کوئی صورت پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں یاد ہوں گی. اور چند باتیں نوٹ کر لی جائیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے. تو صورت بیجینا ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر کی صورت ہے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ صرف دو صورتوں کے بعد ہم 100 کا فگر کراس کر جائیں گے, اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس صورت تک پہنچنے والا بنا دیا. دوسری بات ہے کہ صورت کا نام بہت اہم ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ صورت کا جو نام ہوتا ہے نا وہ ٹاپک نہیں ہوتا, لیکن سم ٹائم ٹاپک کے اندر صورت کے اندر سے ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال جیسے گائے, دا کاؤ, صورت بقرہ. اگر آپ انگلش کی لٹریچر کی زبان میں دیکھیں تو ذہن میں آئے گا کہ کاؤ کی خوبیاں ہوں گی, گائے کے بارے میں باتیں, گائے کیا کرتی ہے, گائے دودھ پی دیتی ہے. لیکن جب ایکچولی آپ سورت جا کر جب آپ سورت بکرا پڑھتے ہیں تو اس میں صرف ایک گائے کا واقعہ ہے جس سے لگتا ہے, یہ بیچ کی لائٹ کو بند کر سکے اگر صرف میڈل والی آنکھوں میں آ رہی ہے. تو یہاں جو سورت کا نام بیجینا ہے بیسیکلی یہ بہت ہی خوبصورت ایک نام ہے, اور ایک ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے اس بات کا کہ ہمیں قرآن کو کتنے ہی غور سے سننا ہے. پہلی ہی سورت کے لفظ کا جو پہلا لفظ ہے اسی کو اس سورت کا نام دیا گیا. پھر ایک دوسری اہم چیز جو ہوتی ہے, کوئی بھی سورت مکی ہے کہ مدنی, آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا اپنے اپنے شہروں کے لوگوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. جوہر آباد کے لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں, اور لاہور کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کراچی کیسے ہوتے ہیں. تو ہم سب اپنی اصل کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے نا ہمارے اوپر. تو مکی اور مدنی سے سورت کا پورا مزاج سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکی ہے, بعض کہتے ہیں مدنی. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ مدنی مکی سورت ہے, یعنی مکی سورت کہتی ہیں, لیکن اصل میں یہ مدنی سورت ہے کیونکہ اس کا پیغام بہت پیارا ہے. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے ہم نے سورت علق پڑھی, پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق. کل ہم نے اس پہ بات کی تھی نا کہ وہ اصل میں اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے پہلا پیغام کیا دیا. پھر سورت قدر میں ہم نے اس رات کا ذکر پڑھا کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا. تو پھر آج سورت بہینہ کیوں ہے سامنے؟ جب تک آپ قرآن کی ایک سورت کو دوسری سے نہیں جوڑیں گے واللہ ہی کبھی بھی صحیح نہیں سمجھیں گے. ہم نے اپنا قرآن توڑ توڑ کے سیکھا ہوا ہے, اسی لیے تو ایک لڑی کی اندر پھروئے ہوئے مضامین ہمارے ذہنوں میں آتے بھی تو نہیں ہے نا. تو پھر نوٹ کیجئے گا کہ سورت قدر کے بعد آج سورت بہینہ کا آنا کیا بتاتا ہے؟ کہ اس کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا. پوری سورت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں, اور یہاں بیجینہ سے مراد اللہ کا نبی اپنے وقت میں, اپنے کردار کے ساتھ, اپنے اخلاق کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ. وہ واقعی اللہ کی ایک دلیل ہے. بیجینہ کا لفظ اردو میں ہم سمجھتے ہیں نا, دلیل, روشن دلیل, یعنی نبی کا کردار بولتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ دا مین ہو شوک دارت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ وہ شخص تھے جنہوں نے زمین کو ہلا دیا. تو اللہ کے نبی کی جب ساری خوبیاں ہم سیرت میں پڑھتے ہیں یا آپ کی شمائل میں جا کے دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ ایک بندے میں اتنی خوبیاں ہوں گی. تو اصل میں اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے آنے کے بعد ہوتا کیا. آپ میں سے بہت سارے ڈر جائیں گے, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. ابھی تو آپ کو یہ صورت بیجینہ ایسی لگ رہی ہوگی, لیکن جب اس میں سے ہم چار قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے تو مجھے تو اپنی فکر لگ جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ ابھی تفسیر میں آپ کے سامنے بات کرتی ہوں. تو اور دوسری صورت ہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ پھر یہ قرآن خود بھی ایک بیجینہ ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دنیا میں اس وقت بھیجتے ہیں جب بالکل اندھیرے چھا چکے ہوتے ہیں. یعنی میں اگر بڑی محتاط بات کروں اور آپ بہت کیئرفلی سنیں, کوئی میرے غلط عقیدے پہ نہ چلا جائے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے, بات سمجھ گئے, میں دہرا دوں کہ وہ آخری تھے. سورت احزاب میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ خاتم النبیین تھے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو یہ صدیاں 2019 جو چل رہی ہیں یہ اندھیروں کی صدیاں. اس وقت تو نبی گلی گلی آیا ہوتا. جس طرح لوگوں کے افکار کے اوپر اتنے اندھیرے پڑ گئے کہ اصل وہی کا پیغام چھپ کے باپ دادا کی رسم و رواج کا نام دین بن گیا, شرک کا نام انہوں نے توحید, توحید کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سلفیزم اور فلاںزم کہہ دیا, اور اسی طرح سنتیں معدوم ہیں اور بدعات بہت ساری ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج پھر دوبارہ ایک نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کے بعد نہیں آئیں گے. آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے بعد آپ کے بعد پھر لوگوں کو کیسے پیغام پہنچے گا. دیکھیے صحابہ کا عقیدہ کتنا خوبصورت تھا اللہ کے نبی کے بارے میں. ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں. آپ ایک بیجینات رسول من اللہ یتلو صحف متحرہ. تو کہنے لگے اللہ کے نبی جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر آنے والے لوگوں کو پیغام کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے علماء، کیونکہ العلماء تو ورثۃ الانبیاء، جو دین والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. تو لہٰذا امت مسلمہ ہونے کے ناطے، امت وسط ہونے کے ناطے، آپ کو مجھے اس بات پہ بہت خوشی بھی ہونی چاہیے اور بہت ذمہ داری کا بھی احساس ہے کہ اللہ کے نبی یہ کام ہمارے کندھوں پہ ڈال کر گئے تھے کہ آنے والی انسانیت کو ہم نے یہ دین دینا ہے. لیکن چونکہ اس وقت ہم مسلمان مصروف بہت ہیں، وی آر سو بزی، وی آر ٹو بزی، اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پروفیشنز کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، ہمارے تو اپنے ذاتی کام اتنے ہیں، سارا دن وقت ہی نہیں ملتا. ابھی تو فیشیل بھی، ابھی پارلر بھی جانا ہے، ابھی تو بال بھی بنانے ہیں، ابھی شادی کی تیاریاں کرنی ہے، اور ہماری ایک شادی جو ہمارے 6 مہینے سے سال لے جاتی ہے. وی آر سو بزی سو وی کین ڈو اینی تھنگ. آج ہم مسلمس کا یہ حال ہے، ہم اپنی ذاتی زندگی کے چھوٹے چھوٹے غموں کو اتنا بڑا بنا کر یہ ایک اوور آل جو کام تھا نبوت کا اور تبلیغ کا اور انذار کا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اس کو کہتے ہیں اللہ خود کر دے گا. اپنے کام ہم کرتے ہیں اور باقی دین او اللہ خود ہی کرائے گا، اللہ کا کام ہے، اللہ نے اپنا دین خود ہی کرانا ہے. تو یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے. تو یاد رکھیے کہ اس سورت کے جو بیسک مضامین میں ہم پڑھیں گے، سب سے پہلی بات کہ رسول بھیجنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا کے لوگ، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، جس کفر میں بھی تھے، اس کفر سے نکالنا ممکن ہی نہیں تھا ایک رسول کو بھیجے بغیر. اور یاد رکھیے کہ رسول اپنی رسالت پر ایک روشن دلیل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرتا ہے. رسول ڈائریکٹ اللہ سے وحی لیتا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو فرشتہ بیچ میں ایک صرف مین ہوتا ہے، اصل پیغام اللہ کا نبی کے دل پر ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزوں سے، امیزشوں سے باطل ہو کر لے کے آتا ہے. اب ہوتا کہ پچھلے دور کے جو نبی کا پیغام ہے، جیسے دیکھیں قرآن کے نزول سے پہلے انجیل تھی نا، پرانی کتاب حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، اس سے پہلے تورات تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح زبور کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، جب اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے نا، تو پچھلی کتابوں کا پیغام بالکل کلیوٹ ہو چکا ہوتا ہے، جسٹ لائک کہنا چاہیے میسڈ اپ، آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں ڈال کے نکال لی ہوتی ہیں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو بک ہوتی ہے نا، وہ کاپی بن چکی ہوتی ہے، ایکسرسائز بک بن چکی ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے سادے قرآن اوپر، قرآن پاک کے اوپر ہی نوٹس لینا شروع کر دیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عربی کے لفظ کدھر ہیں اور آپ کے لکھے ہوئے کدھر ہیں. تو پچھلی قومیں ایسے ہی کرتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ تھے، اس سے پہلے جو دین آیا تھا لوگوں نے اس کو بالکل مشق کر دیا. آپ سورہ بقرہ ہی میں پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یکتبون الکتاب ابھی ایدی ہے، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے کہتے تھے حاضر من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ویل کی خرابی دی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یاد رکھیے زمین پر اگر قرآن اللہ کا تحفہ ہے نا، تو سب سے پیارا انعام، سب سے پیاری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کو اللہ نے ایسے وقت میں چنا کہ جس وقت انسانیت بالکل تڑپ رہی تھی. تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب نبی آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ صورت شروع کر کے یہ بات بتاؤں، میں آپ کو پہلے ہی بتاؤں، پھر آپ اس کو زیادہ سمجھیں گے. یاد رکھیں کہ کسی بھی معاشرے میں لوگ کھلے ملے رہتے ہیں. جیسے آج آپ اپنے پاکستان کو لیجئے، آج کے امریکہ کو، کینیڈا کو، پوری دنیا، یعنی مراد یہ کہ اس گلوب پہ نظر ڈالے تو آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے. لکھیے گا 4 قسم کے لوگ عموماً کسی بھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں. نمبر 1، دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور اندر سے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، ابھی اس کا فرق آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. یعنی دے لک گڈ اینڈ دے آر گڈ ٹو، یہ قسم ہوتی ہے. دوسرے کیا ہوتے ہیں، جو اوپر سے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے اچھے نہیں ہوتے. یہ بالکل کوئی ایسی کھانے کی چیز کو سوچئے کہ اٹ لک ویری گڈ بٹ اندر سے وہ نکلی ہے، کوئی جعلی چیز ہے. مثلا آپ کو سرخ مرچیں ملی، بہت ہی خوبصورت سرخ رنگ کی ہیں، بٹ کھانے میں ڈالی پتہ چلا اینٹوں کا برادہ تھا اندر، ملاوٹ سودا. تو یہ دوسری قسم کے کون لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ اچھے نہیں ہوتے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے اچھے نہیں لگتے لیکن اندر سے بہت پیارے ہوتے ہیں، یہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں. اور ایک چوتھی بڑی ہی اندھیروں والی شکل ہوتی ہے کہ نہ اوپر سے اچھے نہ اندر سے اچھے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تو سب اکٹھے رہیں گے. جیسے اب ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو کیا سب گھر والوں کا ایمان ایک جیسا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، فرق ہے. شوہر کا، میاں، شوہر، بیوی، بچے، سسرال، گھر میں چند بزرگ، ہر ایک ایمان کے مختلف درجے پہ ہوتا ہے، لیکن رہتے ایک ساتھ ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورج یاسین کیا ہے؟ سب کو یاد ہوگی، ممتاز الیوم ایوہ المجرمون، وہاں سارٹ آؤٹ ہوں گے۔ نبی کا کسی شہر، کسی جگہ، کسی بستی میں آنا پولرائزڈ کر دیتا ہے، پولرائزیشن ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جو سب سے پہلی سارٹ تھی، مثلا جو اندر بھی خیر پہ تھے، باہر سے بھی اچھے لگتے تھے، وہ فوراً نبی کی دعوت پہ لبیک اللہم لبیک کہہ دیتے ہیں، آمنا وصدقنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاروں کی مثالیں دوں گی آپ کو، آج کی مثالیں آپ خود ڈھونڈیں گے یا مثالیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی چیز کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ورقہ بن نوفل۔ سورۃ الگ کے دوران میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اپنے اس کزن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں پہلی وحی کے بعد، تو وہ فوراً مان گئے، کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھا یا موسیٰ کے پاس۔ تو وہ لوگ جو اندر سے بہت اچھے ہوتے ہیں، جس کو آپ جس طرح کہیں کہ دیا سلائی دکھانے کی دیر ہے، اور ان کے اندر نور و نلا نور، ان کے اندر ایمان کی روشنی آتی ہے۔ دوسری مثال ابو بکر صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی کچھ ہیزیٹنٹ ہوا، ریلکٹنٹ ہے، کروں کہ نہ کروں، جس طرح آپ کہتے ہیں پروز اینڈ کون تولے، ایفس اینڈ بٹس میں پڑا، لیکن ایک شخص جس کو میں نے جو ہی دین کی دعوت دی اس نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میں ایمان لاتا ہوں، اور وہ ابو بکر سے دیکھتے۔ ابو بکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا آپ کی نبوت سے پہلے بھی بڑی عزت تھی مکہ میں، ہی واز دا موسٹ جنرس پرسن ان مکہ، کریم کہتے تھے آپ کو، سو کریم کہتے، کرم کہتے شراب، یہ انگور کی بیل کو، شراب کو بھی لوگ کریمہ کہتے تھے، آپ کو پتا، کیونکہ شراب کے نشے میں اتنے جنرس ہو جاتے تھے عرب لوگ کہ اپنے سارے خزانوں کھول دیتے غریبوں کے لیے۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ تم تو کہتے اس میں فائدے بڑے، اور بعد میں شراب کا نشہ اترتا کہتے کوئی بات نہیں، شراب پیتے ہیں، اس نشے میں کام بھی تو بڑے اچھے کرتے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، فیہما اسمن کبیر، اس میں گناہ ہے۔ تو لہٰذا پہلی قسم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھیجے گئے، سب سے پہلی صورت میں ابو بکر صدیق اور ورقہ بن نوفل، دے بیکیم مسلم ایٹ دا فرسٹ ڈے، ہو گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ابو بکر کبھی صدیق نہ بنتے۔ چلیے سیکنڈ لیول پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ جو اوپر سے اچھے ہوتے ہیں، اندر ان کے خیر ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس خیر کو نکلنے میں، مثلا دے تھنک a bit, little bit, تھوڑا سا سوچ کے آتے ہیں، چلے لیٹ می تھنک، اوکے گیو می سم ٹائم، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اس وقت لوگوں کی نظروں میں اچھے نہیں ہوتے لیکن جب وحی کا پانی پڑتا ہے تو بہت اچھے بن جاتے ہیں؟ اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، تقریباً 6-7 سال ہو چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے، آپ کی آواز ابو حضرت عمر کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ حمزہ تو گھر کے بچے تھے، آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے دوسرے بھائی بھی تھے اور آپ کے دوست بھی تھے، لیکن دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ، انہوں نے سوچا ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی کی بات بھی کوئی اچھی ہوگی، لیکن دے ٹک سم ٹائم۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عمر اپنی بہن کی زبان سے سورۃ طہٰ کی آیتیں سن کر، اور اس سے پہلے سورۃ معارج اور سورۃ الحاقہ کی، سورۃ الحاقہ کی کچھ آیتوں سے دل میں ایمان آ چکا تھا، بٹ آفٹر آل دے بیکیم مسلم۔ کیا ہوا؟ یہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں دین کے اندر، وہ دین کے کام کرتے ہیں، دین کی دعوت میں شامل ہوں گے لیکن تھوڑا عرصے کے بعد آئیں گے، پہلے وہ حالات چیک کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، ویری گڈ، دے آر گروئنگ اپ، اٹس گڈ، دے آر گڈ پیپل، اوکے، سبھی جا رہے ہیں پھر ہم بھی جاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ تھوڑی سی دیر کے بعد نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حمزہ، ان کے اسلام کا واقعہ آپ میں سے شاید کسی نے نہ سنا ہو، اللہ کے نبی کے چچا تھے، بہت پیار کرتے تھے آپ سے، ایک دن کہیں سے آئے تو ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بری بات کی، انہوں نے پکڑ کے ان کو خوب مارا۔ گھر آ کے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں بھتیجے تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں، یہ ابو جہل کو جرت کیسے ہوئی تیرے بارے میں بولنے کی؟ تو آپ کی زبان عطر سے ہی ایک میٹھا بول بولا، اے چچا آج تو آپ نے میرے دفاع میں اس سے بات کی ہے نا، مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جب آپ اسلام کے دفاع میں اس سے بولیں گے۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ چچا مسلمان ہو جائے۔ اچھا، ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ، یہ دوسرا گروہ ہوتا ہے۔ تیسرا ایک اور گروہ ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں اچھے نہیں تھے لیکن اچھے بن گئے۔ تیسرا گروہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بہت اندر سے اچھے ہوتے ہیں، لوگ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کھوٹ ہے، یہ بہت خطرے کے لوگ ہیں، اسی کو اسلام نے منافق کہا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے لوگوں میں بہت اچھے ہیں، مثلا دیکھیے کہ ولید بن مغیرہ، کل کے سبق میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا، بہت بڑا سردار تھا، بیٹے تھے، یہ شو پسند شخص تھا، سیلف پریزنگ، میری تعریفیں کرو. یہ ہر جگہ اپنی تعریف کراتا تھا، اور یہ ہی واز جسٹ لائک پیس میکر، پیپل پلیزر. یہ کہتا تھا سب مجھے خود اچھا کہ. اس کو یہ نہیں اچھا لگتا تھا کہ لوگوں کی اللہ کی تعریف ہو پھر میری ہو. دیکھیں اللہ کی تعریف کریں اور اس کے ساتھ آپ کی ہو جائے نا، یہ اور بات ہے. لیکن یہ سوچنا کہ جس میری تعریف کرو، یہ اس قسم کا اندر سے کھوٹا تھا. لوگوں کو کہتا تھا مل کے رہو، پیار کرو، اچھی باتیں ہیں، جا کے لوگوں کی صلح کراتا، کئی رشتے کراتا، جسٹ لائک اے سوشل ورکر. لیکن اندر کھوٹ تھا، اس کو ہدایت نہیں ملی. یہ بالکل پولرائزڈ ہو کے معاشرے میں کھل کے آ گیا. سورت مدثر میں اس کے نام لیے بغیر تقریباً 9 برائیاں اس کی بیان کی ہوئی، آپ جا کے کھول کے پڑھ لیں، نام اللہ نہیں لیتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ورق، یہ جو ولید بن مغیرہ کے علاوہ ابو جہل، ابو جہل جو تھا وہ انسانی معاملات میں بہت اچھا تھا. اور ایک جملہ پھر احتیاط سے سنیے گا اور احتیاط سے بولوں گی، اگر ابو جہل مسلمان ہو جاتا تو حضرت عمر سے کم خیر نہیں لے کر آتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان دونوں کی دعا کی تھی، یا عمر بن خطاب سے یا عمر بن خشام سے اسلام کو عزت دے دے. عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی کیونکہ اندر خیر تھی، ابو جہل کو نہیں لگی کیونکہ اندر میں خیر نہیں تھی. تو یاد رکھیے ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خوبصورت کام کر رہے ہیں پر اندر سے بالکل کھوٹے نکمے، جیسے کینسر ہو جاتا ہے نا، تو اوپر سے بندہ ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے ہڈیاں تک گھل چکی ہوتی ہیں. ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اللہ نے نبی کے آنے کے بعد ان کو کھول کر آگے کر دیا. اور چوتھی اور آخری قسم کسی سوسائٹی میں ہوتی ہیں، نہ باہر سے اچھے نہ اندر سے اچھے، بالکل روڑے، کٹے، کچے. جیسے ابو لہب ہے، نبی کا چچا تھا لیکن اس کے اندر خیر نہیں تھی، ظاہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مخالف اور دشمن رہا، اور اسی طرح سے اس کا انجام. واحد شخص ہے جس کا نام قرآن میں آ کر اس کی توہین کی گئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب. اسی طرح عبداللہ بن ابی، اس وقت میں بھی ساری سازشی جال بنتا تھا اور اسلام بھی نہیں ملا. تو اب یہ ساری باتوں کو سم اپ کر کے سورت کو سنیے گا. آپ کے میرے لیے اس میں خطرہ کیا ہے؟ جب تک کسی بستی، کسی علاقے میں قرآن اور وحی کا نور ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، خالی قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم ناظرہ کرتے ہیں، ہم قرآن خوانی کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، ہم میلاد کے نام پہ ہوتے ہیں، ہم تسبیح نماز پڑھتے ہیں، ہم شب برات میں جاگتے ہیں، یہ بھی نیکیوں کے نام پہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو قرآن کا کھول کر ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنا جس کو وحی کا علم کہتے ہیں، جب تک کسی سوسائٹی میں یہ نہیں آتا تو ان چاروں قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہر ملک میں آج بھی موجود ہیں، ہر شہر میں آج بھی موجود ہیں. لیکن جب اللہ اگر کسی جگہ اپنی رحمت کر دے، وہی کا علم ادھر آ جائے، اس کے بعد بہت خطرہ شروع ہو جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ پھر ہر بندہ اپنی اصل سے نکل کر باہر آتا ہے. اوپر کپڑے پہنے ہوتے ہیں نیکیوں کے نام کے، اندر کھوٹ ہے. کسی کو کیا پتا میں اس وقت درس کیوں دے رہی ہوں؟ آپ کہیں گے مجھے کتنا شوق ہے کہ میں آپ کی اصلاح کروں، دیکھیں میں روزے کی حالت میں بھی آ گئی. لوگ تو واہ واہ کرتے ہیں، ان کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہوگا. آپ کہیں ان کو تو یہ تو بہت اچھی ہیں، آپ کو نہیں پتا. یہ میرے دل کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے؟ اب یہ میری نیکی کس دن کھلنی ہے؟ جسے میرے سامنے قرآن آنا ہے. اگر میں پھر بھی کرتی رہ گئی، مشکل حالات میں بھی کرتی رہ گئی، اور میں نے اس پیغام پہ لبیک کہا، انشاءاللہ میرے اندر خیر ہے. اور اگر ذرا سی میرے پہ کوئی تنقید کر دیں، ذرا سا آپ میری مرضی کے خلاف کریں، میں بند کروں اپنا بیگ اور اٹھ کے چل پڑوں، تو یہ میرے اندر کے فطور کی علامت ہے. یعنی میں آپ کو آخری بات کر کے آگے لے چلتی ہوں. آپ میں سے اکثر سسٹرز کا میڈیکل پروفیشن ہے نا، ڈاکٹرز ہیں. بہت سارے لوگ جو آپ کے پاس چیک اپ کے لیے آتے ہوں گے، چلے اس ملک میں ایسا نہیں ہے، یہاں تو واقعی بیمار ہی آتے ہیں. باہر کے ملکوں میں اکثر لوگ چیک اپ کرتے ہیں، ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں چیک اپس، سال میں ایک بار آپ کے دانت بھی وہ چیک کریں گے اور جسم کو. بظاہر لوگ بالکل صحت مند ہوتے ہیں، لیکن جب ایکس رے رپورٹس آتی ہے، جب ایم آر آئی آتی ہے، تو اس میں سے بہت کچھ اندر سے نکل آتا ہے. اور سم ٹائم کچھ لوگ بڑے دبلے پتلے اسکنی ایسے لگتا ہے، دے لک لائک سک، بٹ اندر سے وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہی کیفیت ہوتی ہے. آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی میں اس میں آپ کو ڈرا کیوں رہی ہوں؟ مجھے یہ دعا کرنی کہ اللہ اگر میرے اندر شر ہے تو اس کو پہلی خیر پہ بدل دے. یہ نہ ہو کہ وہی کا پیغام میرے اوپر آئے تو میں ہی کھسک جاؤں. بہت بڑی بڑی چینجز آتی ہیں، یعنی یقین کریں انبیلیویبل. میں نے اکثر دیکھا ہے جن لوگوں کے لیے کام دین کا شروع کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوتے، کوئی اور ہوتے ہیں. کام ہوتا رہتا ہے، جن کے کہنے پہ شروع کرتے ہیں وہ کوئی نہیں آتے. جو کہتے ہیں ہم کام کریں گے وہ نہیں کرتے، اللہ ماشاء اللہ وہی جمے رہتے ہیں جو دل سے اس چیز کی تڑپ رکھتے ہیں. کسی نے کسی تعصب کے نام پہ چلے جانا ہے، کسی نے کسی مجبوری کے نام پہ چلے جانا ہے، کسی نے جاب پہ نام پہ چلے جانا ہے، کسی نے کسی مجبوری کے نام پہ چلے جانا ہے. وجہ کیا؟ اندر کھوٹ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ تو ہماری منافقت ہماری مجبوریوں کی آڑ میں چھپی رہتی ہے. تو لہٰذا آج کے بعد یہ کبھی مت کہیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم ہوتے. اگر ہم ہوتے تو پھر اگر ابو بکر والی خوبیاں تھیں تو انشاءاللہ ابھر جاتے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہمارے اندر ابو جہل یا ابو عبداللہ بن ابی والی ہوتی تو ہم نے کھل کے بھی باہر آ جانا تھا. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. تو یہاں اس سورت کا بنیادی تھیم یہی ہے کہ نبی کے بھیجے جانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتے ہیں. پھر سورت کے آخر میں دین کے اندر اخلاص کی اور باقی اعمال کی کیا جگہ ہے اس کو کہا گیا. آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ چیزیں انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی واضح ہوں گی، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم اپنے لیے اس کو کس اینگل سے سمجھیں گے. اب اگر ٹیکسٹ ہے تو پلیز آپ لوگ اس کو کھول لیجئے گا اپنے سامنے، پھر آپ زیادہ انجوائے کریں گے. فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ. نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے یا باز آنے والے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی. بات سمجھ آئی؟ یہاں دیکھیے کفار کے لیے لفظ اہل کے دو لفظ آئے ہیں، الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ جو من ہے نا یہ باز کا نہیں ہے، تبیز نہیں ہے، بلکہ بیانیہ ہے. یعنی کہ کچھ لوگ اہل کتاب کے کافر تھے، یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کون تھے؟ یہود اور نصارہ. یہ بھی قرآن کا مزاج سمجھیے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہود اور نصارہ کے لیے بات ہوئی ہے نا، تو یا تو ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے، پیپل آف دی بک، یا اسی طرح سے ان کو کسی اور ٹائٹل سے بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے، لیکن کبھی بھی ان کو مشرکین کے لقب سے نہیں پکارا گیا. لیکن جو اگلا لفظ ہے بل مشرکین، یہ مشرکین مکہ. وجہ، اہل کتاب میں شرک بہت آ چکا تھا اللہ کے نبی کے دور میں بھی، اور آج تو خیر اس کی حد ہی ختم ہو چکی ہے، اور اس کی واضح دلائل ہمیں ملتے ہیں. سورت توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کیا کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ کا بھی اللہ کے بیٹے ہیں. سورۃ توبہ 30 میں یہ بات موجود ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب کا مزدین جو تھا وہ شرک پہ تو نہیں تھا قائم، لیکن شرک ان میں موجود تھا، فرق ہے دونوں میں. جبکہ مشرکین مکہ کا تو ریلیجن ہی شرک تھا، وہ تو سامنے بت رکھ کے پوچھتے تھے. تو اللہ کے نبی کے آڈینس تین قسم کے تھے. نمبر ایک، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ، جس کو آپ مکہ کے وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو بدوی علاقوں میں رہتے تھے، اوس اور خزرج، جو مدینہ میں آ کر ملے. دوسرے آپ کے مین آڈینس تھے مکہ کے مشرکین. یاد رکھیے بہت اہم بات ہے، ہم ان کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں، بٹ وہ خود کو مسلمان کہتے تھے. حضرت ابراہیم سے ان کا تعلق تھا، حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، خاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو گھول گھول کے پیتے تھے، خانہ کعبہ کے ٹیک کیئرر تھے، نماز پڑھتے تھے. یہ الگ بات ہے، نماز کے نام پہ سیٹیاں بجاتے تھے جا کے، جیسے آج ہم بھی کئی دفعہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں عبادت کے نام پر، وہاں جا کے تالیاں بجاتے تھے، کپڑے اتار کر حج کرتے تھے، بالکل نیکڈ ہو کے حج کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لیکن لا شریک لکا کے بعد ایک جملہ بڑھا دیتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر جس کو تو خود شریک بنا لے وہ تیرا شریک ہے. تو کیا پتہ چلا بگڑے ہوئے مسلمان تھے. واللہ اگر آج کے دور میں نبی اس پاکستان میں آ جائے تو بالکل وہی حالات ہیں جو اس دور میں تھے، کہ نام مسلمانوں والے، نام محمد اور ابراہیم، دو دو نبیوں کے ناموں سے مل کر ہمارے نام بنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کام عمل شرک سے بھرے ہوئے. قبر پہ سجدہ کرنے لے کو جا کے تم کہہ دو کہ تم شرک کرے، وہ کہے گا میں نہیں مشرک، میں تو بابا جی سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو ان کی عزت کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسی، ایک کہہ لیجئے کہ کورنگ آ جاتی ہے جس کو اللہ کے نبی پھر کھولنے کے لیے آتے ہیں. تو مشرکین مکہ تو صریحاً شرک کا شکار تھے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ باتیں کر کے بتا دیا کہ جب نبی آتا ہے تو اس وقت پھر لوگ کیا ہوتے ہیں، منفقین. منفقین کا لفظ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں نون اور فا بھی ہے، نہیں، فک رقبہ، نون باب انفعال کا ہے اس میں، اگر آپ میں سے کسی کو تھوڑی گرامر آتی ہو تو صرف سن لیجئے. یعنی اصل میں اس کے لفظ میں روٹ ہے فا کاف کا. آپ پڑھتے ہیں غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ایک لفظ قرآن میں کیا آتا ہے، فک رقبہ. تو فک کا کہتے ہیں، فک کا اردو عربی میں چینج کو بھی کہتے ہیں. کیا بولتے ہم یہاں اس کو اردو میں، یہ جو پیسوں میں کھلا چھٹا کیا بولتے ہیں، جو چینج ہوتا ہے، جو روپے کے چھوٹے چھوٹے نوٹ ہیں یا مطلب اس کی کچھ کوائنس کہہ لیجئے، تو فقہ اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی الگ الگ ہو جانا. یہاں مطلب بالکل صاف ہے، وہی جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مطلب کیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہوتے حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ رسول نہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. مکہ تو مکہ، مدینہ میں بھی یہود اور مشرکین مل جل کے رہتے تھے، آج بھی یہ سب مل کے رہنے کو بہت خوش ہیں. بلکہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ باہر کے ملکوں کا آج مسلمانوں کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے. آپ مسلمان پاکستان میں رہنے والے بہت سیکیورڈ ہیں، آپ کو خود نہیں پتا آپ کتنے سیکیورڈ ہیں. ریئلی آئی کین، یو شوڈ ٹرسٹ می. باہر کے ملکوں میں رہنے والے اس وقت کے مسلمانوں پر جو سب سے بڑا ایک پریشر ہے وہ کیا ہے؟ سوسائٹی کا. اور وہ کیا؟ اسیمیلیٹ ہو کے رہو. اسیمیلیشن کیا؟ ملک میں جیسے ملک میں رہتے ہو نا ویسے بن کے رہو، ان جیسے کپڑے پہنو، ان جیسے حال کرو، ان کے ترانے ہیں تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھ لو، اگر وہ کچھ کرتے ہیں، اگر وہ کرسمس مناتے ہیں تم بھی منا لو، وہ ہیلووین مناتے ہیں منا لو، ورنہ تمہارے بچے خود کو آئسولیٹڈ فیل کریں گے. آج بہت سارے مسلم جو بے عمل تھے نا، لبرل ہونے کے نام پہ وہ 90% جیوز اور کرسچن ہو چکے ہیں. نام اسلام کا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا، ہماری بچیوں کو یہ کرنا پڑے گا، ہمارے بچوں کو یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. اسلام سچا جب نہیں ہوتا نا تو سب مل کے رہتے ہیں. آج بھی دیکھیں مسلمان کھانے کی دعوتوں پہ اکٹھے، شادیوں میں ہزار بندہ کوئی ایک سوچ کا ہوتا ہے، سب اکٹھے ہیں. بازاروں میں شاپنگ ایک جگہ کریں گے، ہر چیز خونی سبزیوں کی دکانوں سے ایک خریدتے ہیں، وہاں سب خریدتے ہیں. جہاں دین کی بات ہوگی مسلمان فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. یہی مطلب ہے کہ اصل کھلتی کب ہے؟ جب دین آتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اور آپ کی. یعنی یہ بیجینہ کیا ہے؟ رسول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک بیجینہ تھا. کل ان لوگوں کے لیے تو تھا ہی جو جن کے اندر آپ بھیجے گئے، لوگ خود حیران ہوتے تھے. اور آج بھی مسلم تو مسلم، ٹائم ہوتا تو میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی، دو تین ایسے ہیں شاید ویب سائٹ پہ بھی ہوگا، کہ غیر مسلم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ابھی بھی میرے فون میں چند دن پہلے کسی نے بھیجا ہے، ایک شخص ہے خود غیر مسلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی باتیں بتا کے کہہ رہا ہے آئی ڈونٹ بلیو کہ ہی از اے مین، مجھے نہیں یقین آتا یہ ایک آدمی ہے، اتنی خوبیاں والا بندہ آدمی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گیا نا؟ اللہ کے نبی اپنے وجود کے اعتبار سے جس کو آپ کہنے تھے کہ اسپاٹ فری ہوتے تھے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. اتنے دشمنوں میں اللہ کے نبی 13 سال رہے، 10 سال تو باہر کے دشمنوں میں مدینہ میں بھی جا کے رہے، کسی نے آپ کے کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھائی، آپ کے کردار پہ نہیں انگلی اٹھائی کہ محمد تم کون ہو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آج ہم مسلمانوں کی بے دینی کی وجہ سے غیر ہمارے نبی کا کارٹون بناتے ہیں، اور آج نان مسلم ہمارے نبی کو کچھ نہ کچھ غلط کہتے ہیں، ان کی شادیوں کو دلیل بناتے ہیں، حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر کی شادی کو دلیل بناتے ہیں. یہ آج ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا، کسی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ آپ کا وجود بالکل پرسنالٹی ایسی تھی، بات ہی نہیں کر سکتے، صفائی کی بھی اور کیا صفائی کرو گے، دبا دکھاؤ ہے نہیں تھا. تو یہ یہاں بات بتائی گئی. اور رسول کا سورس کیا تھا؟ کس چیز نے رسول کو بیجینہ بنایا؟ صحف مطہرہ. اور وہ کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، ان میں بڑے مضبوط احکامات تحریر ہیں. کیا پتا چلا؟ کہ رسول بیجینہ بنا قرآن پڑھ کر. کتبن سے آپ سمجھتے ہیں لکھے ہوئے، قیمہ قائم رہنے والی، یعنی نبی کا جو سورس آف نالج یا جو کریکٹر بلڈنگ ان کی ہوئی اس کی چیز قرآن تھی. اور میں بہت ہی پیار سے یہ کہوں گی، آج ہم مسلمانوں کو اس کی بہت ضرورت ہے. آج جتنے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں نا بغیر قرآن پڑھے، وہ بس ایک اپنی فطرت کی پکار پہ یا کچھ سنی سنائی باتوں پہ اچھے کام کر رہے ہیں. اصل قرآن پڑھ کر تزکیہ ہوتا ہے. کیوں کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں؟ فرماتے ہیں کہ رسولاً یتلو علیکم آیاتم بینات، آیات اللہ کی مبینات. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یزکیکم، اللہ کے نبی نے علم بھی دیا، یعلمکم الکتاب والحکمہ. تو کیا پتہ چلا بس آپ کے لیے اس وقت اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا. اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یا ہمارے بچوں کی پرسنالٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوبصورت ہو جائے، اس طریقے کی ہو جائے کہ ان کے کردار پہ کوئی بات نہ کر سکے، کریکٹر بلڈنگ کا دا بیسٹ سورس وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو بات کا خلاصہ کیا ہوا جب ابھی تک ہوئی؟ کہ جب تک اللہ کا نبی نہیں آتا اور نبی کے ذریعے سے کتاب نہیں آتی تو لوگوں کی اصل سامنے نہیں آتی، اور یہود اور نصارہ اور اسی طرح سے کفار مکہ سب مل جل کر رہ رہے تھے، لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب الگ الگ ہو گئے. اور یہ پولرائزیشن بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں خود کو نہ پتا ہو کہ میں بیمار ہوں، اور بندہ بیماری میں ہی مر جائے. اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ چیک اپ کروا لیا جائے, ٹیسٹ کروا لیا جائے, تاکہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے. تو اس سے آپ کے میرے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں انسان وہی کے اس پانی کو براہ راست اپنے دل پر لے. اب دیکھیں کہ ہم سب دنیا سے اتنی کوششیں کر کے اتنے کامیابیوں کے تمغے لے کر جائیں, لیکن صرف اس ایک کتاب سے دور ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی حق و تبن قیمہ. اس میں بڑے مضبوط احکامات تحریر ہیں, اور ماشاء اللہ جو لوگ دور قرآن سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس مختصر سے سفر میں بھی ہمیں کتنے جیمز اینڈ جیولس مل رہے ہیں, لیکن جب ہم اس کی تہوں میں سے موتی چنیں تو پھر تو ہمیں اپنے اندر کی چیزیں پتہ چلتی ہیں. مجھے کسی کی بات یاد آ رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ اگر میں قرآن تک کی تفسیر سنے بغیر مر جاتی تو میں تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہی تھی, میں اگر اس سے مر جاتی میں اتنی گندی تھی. یہ بالکل آپ کو چھوٹی سی مثال اس کی دوں آپ کی لینگویج میں, کہ عام طور پہ جرمس نہیں دکھتے, لیکن آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے اس پانی کو یا اس لائٹ کو رکھے تو کتنے جرمس دکھتے ہیں. تو قرآن ایک مائکروسکوپ ہے, ایک بہت بڑا میگنیفائنگ گلاس ہے جو آپ کی میری ذات کے اندر کی خرابیاں دکھاتا ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں, ایک یہ ہے کہ قرآن میں سے دیکھنا چھوڑ دو, لوگ یہ بھی کرتے ہیں, نہ پڑھو نہ جانو, پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ ٹیسٹ کراؤ نہ پتہ چلے جسم میں بیماری ہے. دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں دکھا لو, ایک دفعہ پتہ چلے گا نا تو جو خراب حصہ اس کو کاٹ دیتے ہیں, ٹھیک کروا لیتے ہیں, علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے. تو یا تو لوگوں سے وہ برائی انشاءاللہ وہ بیماری نکل جاتی ہے, یا پھر وہ قرآن سے تعلق لینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے اب آگے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ, اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس البینہ آ چکی تھی. بس اس کو اپنے لیے اتنا سمجھ لیں کہ جب سچا دین آتا ہے اختلافات تبھی شروع ہوتے ہیں, سب مل کر رہیں گے, ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی مان کے جانت مانتے جائیے, ٹھیک ہوگا. اس کی وجہ اگلی آیت سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ایک مثال دیتی ہوں, فرمایا وما امیر الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین, اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, حنفا بالکل یکساں ہو کر. ایک آیت ہے پورے دین کا خلاصہ, اور قرآن پاک میں سورۃ زمر کی آیت 2, 3, 11 اور 14 کل ہم نے پڑھی ہے وہ سورت, آپ کو شاید یاد ہو یہ آیتیں. چار دفعہ وہاں یہی بات آئی تھی کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف اخلاص والی عبادت قبول ہے. اللہ تعالیٰ پارشل اوبیڈینس کو پسند نہیں کرے گا, پوری اطاعت اخلاص والی. یہ نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتے جائیں اور غلط کام بھی کرتے جائیں, آپ نفس کی بھی مانتے جائیں اور دوسری بھی مانتے جائیں, آپ اپنی مرضی کے کام کریں شادیوں میں, خوشیوں میں, غموں میں, اور رمضان آئے تو آپ کے روزے تو رکھ لیے. آج ہماری امت کا یہ پرابلم ہے. عبادات میں مسلمان ہیں ماشاء اللہ, کوئی یہ نہیں کہتا کہ نماز شیطان کے لیے پڑھو, یا میں روزہ نہیں رکھتی, یا میں نے حج نہیں کرنا. اپنی عبادت کی زندگی میں پکے مسلمان ماشاء اللہ, لیکن جہاں معاشرتی اور معیشت میں آتے ہیں, یعنی اکنامکس میں آتے ہیں اور سوشل لائف میں آتے ہیں, ہمارے کئی اور معیار بن چکے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں, مجبور ہیں, لوگ کیا کہیں گے, سسرال کیا کہے گا, معاشرے کا مسئلہ ہے, پھر دیکھیں اب تو آج یہ نہیں, مکس گیدرنگ کے بغیر یہ نہیں ہوتا. یعنی اس وقت ہم بہت زیادہ دوسروں کو لینے چل پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کمپلیٹ سبمیشن چاہیے, یہ تو پکی بات ہے. یا کا نہ بدو, پہلا مطالبہ اللہ کا ہم سب سے کہ اگر بننا ہے تو پورے میرے بنو, نہیں تو آدھے بھی نہ بنو. یا کا نہ بدو, اونلی یو, یہ نہیں کہتے کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور نئے ساتھیوں کے لیے پھر وہی مثال کہ ایک شوہر بیوی سے کیا پسند کرتا ہے, کہ میں صرف آپ کی ہی بیوی ہوں, اور بیوی کہہ دے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو کیا جھگڑا ہوگا. بیوی بھی نہیں یہ برداشت کرتی. ہم اپنے بچوں سے یہ برداشت نہیں کرتے, وہ ہمیں کہ ماما آپ بھی میری ماما ہے, میں تو ہوں اور کون ہے, کہنا کوئی اور بھی ہے, نہیں کرتے نا. تو اللہ کو ہی پسند ہے, بھی نہیں پسند, اور اللہ کا حق کریے لی, اس پہ کسی کو کوئی شرم کی ضرورت نہیں. اللہ کا یہ فیصلہ, یہ اللہ کہہ رہی ہے, کوئی ججمنٹل ہونا نہیں ہے, اس کا حق ہے. جیسے ہم اپنے بچوں پہ اپنے حق جتلاتے ہیں نا, تو اللہ کو کہ اس سے زیادہ حق نہیں آپ کو, مجھے کہتے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کیا میری آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے ہم اپنی مرضی کریں, لوگوں سے پوچھیں, چھوٹے چھوٹے لوگوں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ بقرہ 85 میں بھی کہا تھا افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, کیا تم کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو, کوئی قوم ایسا کرے گی تو اس کی ایک ہی جزا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف ہوں گے. اور آج کا مسلمان اسی سزا کو بھگت رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حالت بدل دے. پھر فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ, تو دین کی ترتیب نوٹ کریں، سب سے پہلے مخلصین لہ الدین، اندر سے مخلص ہو جائیں، آئی لو اونلی مائی رب، پھر اس کا عملی اظہار، یقیم السلام نماز، اکیلے نہیں بلکہ اجتماعی نماز، اور تیسری چیز یوت الزکا، پھر زکوٰۃ دے. پورا دین بیان کرنے کی بجائے بیسک چیزیں بیان کر دی، فرمایا وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے سچا دین. تو کیا بتا دیا کہ پہلے بندگی، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. آپ اور میں اس دنیا میں اللہ کے بندے بننے کے لیے آئے تھے، اور اس کا عملی اظہار ہم دنیا میں نماز اور زکوٰۃ، یعنی نماز ہی حق ہا، نماز از ریپریزینٹنگ، نماز نمائندگی کر رہی ہے ہماری ساری جسمانی عبادات کو، اور زکوٰۃ ریپریزینٹ کر رہی ہے اس وقت ہماری مالی عبادات کو، منی لگتی ہے نا، تو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اللہ میرا جسم اور میرا مال تیرا. ان دونوں کو سورت توبہ کی آیت 100 آیت 11 پارے میں اللہ نے کہا ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم. تو انفس کیا ہے؟ نماز. اور اموالہم کیا ہے؟ زکوٰۃ. ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہمارا مال ہماری جان تیرے لیے، اور اس کا اظہار دن میں ہم کتنی نمازوں میں کرتے ہیں، التحیات للہ، جس کو ہم عموماً کیا کہتے ہیں، التحیات للہ و صلوات و سلام، حالانکہ وہ کیا تحیات، آج جا کے ڈکشنری میں دیکھے تحیہ میں چار چیزیں ہیں، میری قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے لیے ہیں. تو گویا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اس کے بنیں. اور یاد رکھیے کہ ہمارا اندر بھی یہی چاہتا ہے. اگر کسی بچے کو پوچھا جائے سناؤ کیا ہو، تو کہے گا انی عبداللہ، جیسے حضرت عیسیٰ بولے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. گناہ کر کر کے بندہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا. جو بندہ گناہ کم کرتا ہے نا، اس کو اللہ کا بندہ بننے کا اصل لطف جو ہے وہ آتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر فرمائے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواب اہل کتاب میں تھے یا مشرکین میں تھے، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ وجہ اولئک ہم شر البریہ، اس لیے کہ وہ بدترین مخلوق ہے. اب بولیے آپ کو مجھے کیا حق اس پہ بولنے کا؟ وہ رب وہ بندے. بہت سارے لوگوں کو بڑی فکر ہے مدر ٹریسا کی، بہت ساروں کو فکر ہے لیڈی ڈیانا کی، اور بہت ساروں کو فکر ہے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والوں کا کیا ہوگا. مجھے آپ کو ان تینوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر کوئی کفر پہ مرتا ہے اللہ اس کو جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے، آپ کو مجھے کیا لگے، وہ اللہ اس کا مرضی ہے. آپ اس ملک میں آتے ہیں، کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی دوسرے، چلے امریکہ کی بات کرتے ہیں، آپ کو امریکہ میں جانا ہے، امریکن حکومت آپ کو پاسپورٹ دے نہ دے، ویزا دے نہ دے، انٹری دے نہ دے، اس کی مرضی ہے. آپ وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھو، آپ کہتے ہیں میں کیوں باندھوں، وہ کہیں گے جائیے آپ کی، میں نے کہا ہماری مرضی. وہ کہتے ہیں ہر اسٹاپ سائن پہ رکو، آپ کہتے ہیں عقل ہے، عقل سے کام لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر ہے نہ کوئی ادھر ہے. رکتے ہیں، رات 12 بجے بھی ہم جاتے ہیں، بڑے بڑے چوراہوں میں کھڑے ہو کے پہلے ادھر دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے ہیں پھر سیدھا جاتے ہیں. عقل کہتی ہے ہی کوئی نہیں آ رہا، رکو نہیں. وہ کہتا ہے نہیں رکو گے تمہارے گھر میں تمہیں ٹکٹ آ جائے گا. تو کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے قانون مانتے ہیں نا، پھر جب ہم نہ مانیں تو ہمیں ڈپورٹ کر دیں، وہ ہمیں نکال کے پھینک دیں. تو اللہ کا فیصلہ. مجھے آپ کو کفار کے بارے میں فکر کی ضرورت نہیں. یہ ضرور سوچئے کہ ہماری نااہلی کی وجہ سے کوئی کفر پہ تن رہے. اور ایک مختصر سی بات کر دوں کہ کافر وہ ہوتا ہے جس تک پیغام پہنچے اور وہ انکار کر دے، ڈینائر. آج بھی دنیا میں بہت سارے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے کل قیامت کے دن، کیونکہ ہم مسلمان وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہے. تو جس تک پیغام پہنچے پھر نہ مانے وہ کافر ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہی بہترین خلائق ہے. اپوزٹ اس کا بریہ وہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا نام الباری ہے. تو الباری پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، موجود انوینٹر، اور بریہ اسی سے مخلوق کے معنوں میں، یعنی سچے پیارے مومن کون ہیں؟ جو اللہ کو مان کر ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا جنت عدن ہے، ہمیشگی کی جنت. کون سی؟ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. بڑی اہم بات ہے اس میں بھی، جس کو بس اس وقت اتنا سمجھ لیجئے کہ دو مختلف انجام ہیں، ایک جہنم کا اور ایک جنت کا. دنیا میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ جانا کدھر ہے. کسی سے کوئی پوچھے آپ کدھر جائیں گی، پتہ نہیں، اللہ جدھر مرضی ڈال دے. میں نے کئی جگہ یہ ایکٹیویٹی کی ہے، سسٹر آپ کو کیا لگتا ہے؟ سسٹر فرحت آپ جنت میں جائیں گی کہ جہنم میں؟ سسٹر اکیلا آپ جنت میں جائیں گی کہ جہنم میں؟ اور آگے سے یہ آگے کہ ہمیں کیا پتا اللہ نے ہمیں کدھر ڈالنا ہے، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں جنت میں جائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں ہم نے تو نہیں بچنا. تو یاد رکھیے، پہلی بات ہے کہ نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتا، لیکن اپنے دل کی حالت خود پتہ ہوتی ہے. سورت قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلیل انسان والا نفسی ہی بریرہ، اب بلیل انسان والا نفسی ہی بصیرہ، بندہ اپنے نفس کو خود جانتا ہے. ولو القا معذیرہ، بس آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا تو اس کے اثرات دکھ رہے ہوتے ہیں. شادی والے گھر میں باہر سے پتہ چل جاتا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، کچھ خوشی کا سامان ہے. اسی طرح میت والے گھر میں جائیں تو غم کے اثرات دکھ رہے ہیں. آپ نے سفر پہ جانا ہے، پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے موومنٹس ہو رہی ہیں، تو آپ کی میری جنت یا جہنم میں جانے کی موومنٹس ہو رہی ہیں. کسی کو نہ بتاؤ، ہمیں خود پتہ ہے ہم کدھر جا رہے ہیں. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے معمولات سے. ہماری بھاگ دوڑ بتائے گی کہ ہم نے کس بس کا ٹکٹ لیا ہوا اور ہم کس پہ جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ساری زندگی دنیا کے لیے بھاگتے رہیں اور اینڈ پہ ہمیں آخرت مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نافرمانیوں میں جئیں اور کل اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کے ساتھ سابقون الاولون میں کھڑا کر دے؟ یہ تو دنیا میں بھی بے انصافی نہیں ہوتی. تو لہٰذا آج کوشش کرنی ہے اس کے لیے. اور کون سی جنت ہے؟ تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا. یہ خالدین فیہا ابدا کو بھی نوٹ کر لیں. بعض کہتے ہیں جنت میں تو ابدا ہے لیکن جہنم میں ابدا نہیں ہے. اور دو مقام قرآن کے پیش کیے جاتے ہیں اس میں، ایک یہی والا مقام ہے اور ایک اور مقام ہے قرآن پاک میں سورۃ تغابن کی آیت 9-10. اور کچھ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جہنم میں لوگ ہمیشہ نہیں رہیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ سے یہ دعا کریں اللہ کسی کو ایک پلک چھپکنے کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈالے. آج یہ دنیا کی چھوٹی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے وہاں کی طرح ہوگی. اور دعا کریں کہ آخری حصہ ہم سب کے لیے ہو کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اس سے راضی ہو گئے. کتنی بڑی چیز ہے. سورت آل عمران آیت 13-14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یاد رکھیے جنت کی سب سے بڑی نعمت وہاں کے درخت، پھل، پھول، نہریں، کھانے پینے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ جنتیوں تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے، وہ مالنا اللہ نردا، تو نے ہمیں اتنا کچھ دیا، جہنم سے بچایا، یہ دیا وہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت دوں گا جو میں نے آج سے پہلے نہیں دی. اور وہ کیا؟ کہ میں آج تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے. اس کو دیکھ کر جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت چھوٹی لگے گی. گھر والا 10 چیزیں آپ کے سامنے کھانے پینے کی رکھ دے لیکن خود آپ سے بات نہ کرے تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی نا. آپ کو جنت میں جا کر صوفے، قالین، پردے سب کچھ مل جائے اور اللہ ناراض ہو. تو یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہم تو تجھ سے راضی ہیں، اور یہ ہونے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی زندگی پہ راضی ہونا پڑے گا. ہاں تو ہم سے راضی ہو جا. کس کو ملے گا یہ صلہ؟ ساتھ ہی جواب آ جاتا ہے ذالک لمن خشی یا ربا، یہ صلہ ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. تو ساری صورت کے اندر سے جو نقطہ نکلا ہے اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، خشیت. ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، اللہ آپ کو مجھے خشیت دے، اطمینان دے. یہ صورت کا صرف خلاصہ ہوا ہے، میں نے اس کی تفسیر نہیں کی. یقین کرے ایک ایک لفظ میں بیسیوں باتیں. ضرورت اس بات کی ہم اپنی اس مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکالیں اور اس قرآن کو دیں. اور ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج سے اس رمضان کا تحفہ خود کو دیں. اپنا ٹائم پلان کریں، آپ کو گائیڈ ہم کر سکتے ہیں. کہیں جا سکتے ہیں، جا لیں، گھر سے کر سکتے ہیں، نیٹ سے کر سکتے ہیں، اسکائپ سے کر سکتے ہیں، پیلٹاک سے کر سکتے ہیں، آپ اسکائپ جو بھی میڈیم واٹس ایپ کا یوز کر لیں، لیکن ایک دفعہ سورت فاتحہ سے سورت ناس تک کا سفر طے کریں. بہت محرومی ہے اس انسان کی جس نے دنیا میں ہر مزہ لیا، ہر علم لیا، لیکن اس کتاب کو نہیں سمجھ سکا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ڈیئر سسٹرز، کیا سیکھا البینہ سے؟ بہت خوبصورت سورہ، بہت ہی پیاری، ایمان افروز. کیا تدبر کیا؟ کیونکہ تفسیر تو ہم نے سنی استاذ علی مصر آباد کی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی کیا سیکھا؟ جیسے دیکھیں البینہ سورہ کا نام بھی وہی ہے نا، واضح کرنے والی ہے، ہر چیز دلائل کے ساتھ دینے والی ہے. کیا اس کے بعد ہمیں کسی چیز میں حجت بحث کرنی چاہیے؟ جب ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ جیسے شروع میں دیکھیں، پہلی آیت سے ہے نا، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيِّنَةُ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل. اگلی آیت دیکھیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، اور ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے صحیفہ پاکیزہ. اگلی آیت اس سے، فیہا کتب قیمہ، اور اس میں احکام ہیں، تحریریں ہیں، وہ بھی کیا درست قائم. اگلی آیت، کیونکہ تھوڑا سا میں اس کے ٹرانسلیشن ذہن میں رکھیے گا، پھر اس میں ہم نے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. خشیت آنی چاہیے، خشیت آنی چاہیے، بالکل خشیت آئے، ڈر آنا چاہیے. آیت نمبر 4 دیکھیے، وما تفرق الذین، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر اس کے بعد آئی ان کے پاس ایک واضح بینہ، واضح چیز، ٹھیک ہے. لیکن آگے دیکھیں آیت نمبر 5، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر وہ یہ کہ عبادت کرتے تھے اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے دین، اس کے لیے دین کو، یکسو ہو کر، حنیف حنفا، جیسے ہم نے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا پڑھا تھا نا، وہ ایک امت تھے، ایک قوم تھے، یکسو تھے، وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے. یہ ہے دوستی، سمپل چیز بتا دی گئی ہے، ایک قرآن واضح ہے، اس میں ہر چیز ہمیں دے دی گئی ہے. تھوڑا سا میں نے اس لیے تھوڑی سی ٹرانسلیشن سامنے رکھی ہے کہ ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ کے دیکھیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا، اللہ کی عبادت کرنی ہے خالص کرتے ہوئے، خلوص نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جب ہم خلوص نیت، ہر چیز کو پیچھے رکھ کے، بالکل نیوٹرل ہو کے ہم نے اللہ کے سامنے آنا ہے. جب بھی ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کوئی بھی اللہ کے لیے کام کریں، ہر طرح کی سوچ، فکر، پریشانی، غم، ایوری تھنگ سائڈ پہ رکھ کے، یکسو ہو کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اور اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر نماز قائم کرنا پھر اسی میں آ جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنا. کیا ابھی تک ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے؟ اگر نہیں دی، کچھ دن رہ گئے ہیں، کیونکہ مجھے اس دن یہ بات بڑی کلک کی کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں، لیکن رمضان میں آپ کو پتہ ہے اجر بہت زیادہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ رمضان میں دیں، باقی بھی آپ صدقہ وغیرہ کریں پورے سال میں، جو آپ کو توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ سارا کچھ کریں. لیکن اس میں تھوڑی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے, تو ہم کیوں نہ زیادہ نیکیاں والے بننے والے بنے, ٹھیک ہے نا. پھر آگے آ جائیں, ان الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین, اور بے شک وہ لوگ, آیت نمبر 6, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے, جہنم کی آگ میں ہوگا. اور یہ آگے سے تھوڑی ڈرانے والی, اس کو ذہن میں رکھیے گا, خالدین فیہا اولائک ہم شر البریہ, ہمیشہ رہنے والے ہیں اسی میں, یہی لوگ جو بدترین مخلوق ہیں. اس میں دیکھیں, وہاں پہ یہاں پہ کفر کا بات کی گئی ہے, یہ اہل کتاب, ہم بھی اہل کتاب ہیں, ہم بھی اہل قرآن ہیں. اس میں بہت زیادہ ڈرنے کی بات کی گئی ہے مشرکین میں. دیکھیں مشرکین میں شرک, ہم کہیں ہم شرک تو نہیں کرتے, کیا ہم اللہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر جاتے, کہ جو اللہ کہا کہ وہ کسی اور کو تو نہیں دے جاتے, اللہ تعالیٰ کی احکامات جو کتاب میں ہے اس میں کوئی ہم چینجنگ تو نہیں کرتے, ہم مختلف قسم کی جو نئی آج عبادات جو ایجاد کر رہے ہیں, وظائف کرتے ہیں, اور ان کا ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتا, کیا اس طرح کی چیزوں میں تو نہیں ہم پڑے ہوئے. اگر جب ہمارے سامنے قرآن اور سنت آ جاتا ہے, تو سب سے پہلے ہم نے کس چیز کو پریفر کرنا ہے, اللہ اور اللہ کی کتاب کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو سنیں, جیسے بھی پہلے بھی بات کی ہے سورہ قدر میں بھی, اور پیچھے بھی ہم نے جو بات کی تھی سٹارٹ, وہ یہ تھا کہ جب ہم کلاس لیں, جب ہم کوئی علم حاصل کرنا چاہے, تو بالکل نیوٹرل ہو کر خالی ذہن کے ساتھ سیکھنا ہے. چاہے کتنے سوالات آپ کے ذہن میں ابھرے ہوں, کچھ بھی ہوں, لیکن آپ جب یہ دعا کر کے بیٹھیں گے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, پھر اس کے بعد رب زدنی علما, زد اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر, پھر جو ایک اور دعا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا, کون سا علم, نفع مند علم دے, تو اسی صورت میں آئے گا جب ہم لینے والے ہوں گے. اگر ہمارے ذہن میں مختلف قسم کی باتیں چل رہی ہیں اور قسم کے خیالات آ رہے ہیں, تو اس صورت میں ہم کبھی بھی علم کو جذب نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر لیکن نیک عمل کریں گے آیت نمبر 7 میں, تو اس کا اچھا اجر ہے, اور اس کی جزا کس نے, آیت نمبر 8 میں, ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنت میں بغات میں رہیں گے. اور سب سے جو اچھی بات, اس کو ہائی لائٹ کیجیے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, راضی ہو گیا اللہ ان سے, وہ راضی ہو گیا. تو کیا اللہ ہم سے راضی ہو گیا, کیا ہم نے اللہ پاک کو راضی کر لیے, ٹھیک ہے. ذالک لمن خشی رب, اور واسطہ اس کی جو ڈرتا ہے اپنے آپ سے, یعنی غلط کام کرنے سے بچتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں, مجھے واچ کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا لیکچر ریمائنڈر, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہمیں اور زیادہ کیا کیا چیزیں جو ہے ہمیں انفارمیٹیو میں کیا کرنا چاہیے, ابھی جو کچھ دن رہ گئے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اس لیکچر کو لیں گے, ٹھیک ہے, 10 منٹ کا ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریویو کریں گے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. دلیل, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا, اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے. دلیل, انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا, یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا, وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا, لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. دلیل, عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت, رسول اللہ نے فرمایا, رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے. دلیل, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. دوسری دلیل, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم احادیث. پہلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لیں. اگلی روایت عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز ادا با جماعت ادا کی، اس نے گویا نصف شب قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ یہ وہ نیکیاں جو ہر دن ہو سکتی ہیں نا. جماعت کی نماز بندے کی عام عبادت کو بری رات کو عبادت بناتی ہے. اعتکاف کا شوق رکھنے والے لوگ کتنے زیادہ ہوں گے، لیکن عام دنوں میں جماعت کے ساتھ جو دونوں نمازیں پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس طرح تو ہر رات کو انسان اپنے لیے اجر لے سکتا ہے، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ کے. عورتیں بھی اختتام کر سکتی ہیں، گھر میں پڑھ لیں، دو خواتین ہیں تو مل کے پڑھ لیجئے، بچوں کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں، نیت ہی کر لیں کہ کوئی میرے ساتھ ہوتا تو میں جماعت سے پڑھتی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پہ بھی اجر دے گا. رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے. دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، یعنی بہت سخاوت رکھتے تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. سخی کا مین جنرس. رمضان میں حضرت جبرائیل ہر رات کو آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے. جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. کیوں؟ اس نعمت کے اظہار پہ کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کو قرآن سناتا ہوں. اس پہ تو بہت بات کی ہے مفسرین نے. بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت آپ کا علم بانٹنے کی تھی، کہ جو قرآن آپ کو ملتا پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے. یعنی صرف مال ہی نہیں دیا جاتا، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، کہو. آپ بھی کہیے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما. اسے ترمذی نے روایت کیا. کیا مانگا ہے؟ صرف معافی مانگی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ حضرت عائشہ کو دیکھیے، اولاد کی نعمت سے محروم تھی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ بیٹا مانگ لے. ہماری عموماً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بچیوں کے رشتے، اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے جاب، بچے، اسی میں کھو جاتے ہیں. یعنی تاک رات ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت ہزار راتوں سے بہتر ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، کیونکہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا، اس کو دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں گی. بعض دفعہ ہمارے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے دنیا کی نعمتیں چھٹی ہوتی ہیں، تو لہٰذا گناہوں کی معافی بندے کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول سکتی ہے. اب یہ پورا چیپٹر جو گزر گیا لیلۃ القدر کے مسائل، اس میں سے کچھ سوال ہے آپ کے پاس تو کیجیے. جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، شاباش. کہ جو آخری دس دن ہیں یا تاک رہتے ہیں، پیریڈز والی خاتون کیسے نیکی کرے؟ بہت پریکٹیکل سوال ہے، مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال سے. اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا، اس کے علاوہ جو کام کر سکتی ہے وہ کرے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک جب حج کے موقع پہ تھی تو آپ کو پیریڈز ہو گئے تو وہ رونے لگی، تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ بس طواف اور نماز کے علاوہ باقی سب کام کرو، تو آپ ذکر اذکار کر سکتی ہے، عورت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے جیسے بھی بغیر چھوئے اس کو، یا اگر کوئی کپڑا رکھ کے وہ بات پیچھے گزر گئی، اس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بک پڑھی جا سکتی ہے، آپ سیرت پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی اور بھی کام نیکی کا کر سکتے ہیں، ہر ایک نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے، صرف نماز نہیں ہے بلکہ اور زیادہ میرا خیال ہے کہ موقع مل جاتے ہیں انسان کو جو عام دنوں پہ نہیں ہوتے، لیکن یہ سوچ کے اب سوتے ہی رہنا کہ نہیں میرے تو نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. للت القدر کیسے پتا چلتا ہے؟ پا لیے، پہلی بات تو یہ کہ موقع پا لیا نا اگر آپ نے تاک راتوں میں عبادت کا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پانا ہی ہو گیا. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو نشانیاں دکھا سکتا ہے، کچھ صحیح روایات سے کچھ نشانیاں ملتی ہیں اس کی نا، مثلا ٹھنڈی ہوتی ہے یہ رات، انیوژل ٹھنڈک ہوتی ہے اور کولنس ہوتی ہے، پھر جیسے اس رات کتے نہیں بھونکتے کیونکہ فرشتے اترتے ہیں، پھر اسی طرح اس جو سب سے میں جو جس کو فیل کرتی ہوں کہ اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج میں کرنیں نہیں ہوتی، اور اس کی بھی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اتنے فرشتے زمین پہ اترے ہوتے ہیں کہ ان کے اور سورج کے بیچ میں بیریئر آ جاتا ہے، اور دل جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے، دل آپ کا بتا دیتا ہے آپ کو، آپ اپنا کام کرتے ہیں، ہر رات جاگ لے آخری 10 دن کی ان شاء اللہ تعالی پھر جو بھی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، کہہ رہی ہیں کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پوری رات جاگنا لازمی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پوری رات جاگنا اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. مجھے آج کل پتا ہے نا کہ کسی رات اگر میں نہ سو سکوں تو پھر اس کے بعد انسان کا ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ذہن کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو پوری رات نہیں جاگنا ہوتا. مسنون وہی طریقہ ہے جو آپ کو پیچھے بتایا تھا، اب بھی بتا دیتی ہوں کہ فرض پڑھیں جماعت کے ساتھ، سنتیں دو پڑھ لیں، پھر چار تراوی پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل چاہتے آپ پڑھ لیں، پڑھ کے بعد اس کے بعد آپ کچھ وقت سو جائیں، 2 گھنٹے 3 جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور وہ سونا بھی یہ نیت کر کے سوئیں کہ اللہ اس لیے جو سو رہی ہوں کہ آخری حصے میں جاگ سکوں، انشاءاللہ سونا بھی عبادت ہے، پھر آخری حصے میں اٹھ جائیں 2 بجے 1 بجے جو بھی رات کا وقت ہے، پھر اس میں اپنی باقی جو رکی چھٹی ہوئی تراویح ان کو لمبا کر کے پڑھیں. یہ 100-100 نفل پڑھنا اور پوری رات نفل پڑھنا ہمارے ہاں تو بڑا معروف ہے، لیکن یہ مسنون نہیں ہے. آپ اٹھیں، قرآن کھول لیں، آپ نیت کر سکتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں قرآن پڑھوں گی، 3 سپارے بنتے ہیں نا. اب اگر آپ پوری رات میں سے 2-2.5 گھنٹے بھی گزارتے ہیں تو آپ کثرت سے قرآن پڑھیں، کچھ قرآن تراویح میں پڑھ لیں، کچھ بیٹھ کے پڑھ لیں، جیسے بھی جو آپ کو سہولت لگے اس طریقے سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی مت رخصت ہے. جی، ان کا سوال ہے کہ کیا ذکر کرنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ جس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کسی کو یاد کرنے سے پہلے کہ ٹھہر جائیں ذرا میں پہلے وضو کر کے آتی ہوں، ایسا نہیں ہے. اور پیریڈز میں بھی نہیں، پیریڈز میں تو وضو کا ویسے ہی حکم ویسے نہیں رہتا نا، جیسے آپ کر بھی لیں گے تو آپ اسی حال میں جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے؟ ابھی شارٹ سا لیکچر سنا ہے، اس میں کیا ہم نے کیا لینا ہے؟ تھوڑی آپ نے مجھے بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کوئی نیا مطلب جو ابھی سازا جی کے جب سے آپ سن رہے ہیں نئی ادھر ٹپ شیئر کریں، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ایک آپ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں. جی، لیلۃ القدر جو تلاش کرنا ہے تاک راتوں میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمیں ایک ریمائنڈر ہے نا. ایک دیکھیں، ابھی 27 ہیں، پھر 29 آ جائے گی، 2 ہمارے پاس ابھی ہیں، تو اس میں ہم نے ان 2 میں کیا کرنا ہے، کتنا زیادہ اس میں اجر کمانا ہے. اور اس میں جیسے یہ جو دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دے. جی، یہاں پہ اور بھی ایک چیز جو سب سے مین چیز کلیئر ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ اگر ہم قرآن نارمل تلاوت نہیں کر سکتے تو اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. یہ چیز ہمارے معمولات ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کیا کیا معاملہ ہونا چاہیے. نارملی آپ دیکھیں گے کیونکہ جیسے ابھی بھی مینشن ہوا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. پھر دیکھیے جیسے میں نے بھی بات کی تھی، دور کرنا قرآن کا، ٹرانسلیشن کا تھوڑا رکھ لیتے ہیں. ابھی بھی مطلب تین تین پارے جتنے بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم تھوڑے تھوڑے لیں گے اس میں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ ایک ٹائم رکھ لیں، ابھی بھی جو تین دن ہمارے رہ گئے ہیں اس میں اور زیادہ کیا کیا چیز رہ گئی ہے پیچھے جس کو ابھی آپ ٹائم نہیں دے سکے عبادت کے لحاظ سے، اس کو آپ سامنے لے کے آئیں. کیونکہ آپ نارملی افطاری بھی بنائیں گے، دوسروں کو کروائیں گے، ساتھ اپنے گھر کے کام بھی کریں گے، لیکن آپ نے ان دو راتوں میں عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ سورہ القدر میں آ رہا ہے نا کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، قرآن کو. لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل روح الامین کو نام دیا گیا علیہ السلام اپنے رب کے اذن کے ساتھ. ویسے تو ہر روز آتے ہیں لیکن یہاں پہ اسپیشلی اس چیز کا مینشن کیا گیا ہے. اور یہاں پہ جس استاذہ جی نے بتایا ہے کہ ابھی تو یہاں پہ رات بہت چھوٹی ہوگی ہے، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، آپ قیام اللیل کرتے ہیں، اس کو کیسے آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ زیادہ لمبی جیسے راتیں ہوں تو اس میں آپ پہلے تھوڑا سا پڑھ لیں، مطلب تھوڑی تراویاں پہلے پڑھ لیں، پھر سٹاپ کر دیں، تراوی نہ پڑھیں، تراوی کو تھوڑا لیٹ کر لیں، ایک دو گھنٹہ سو کے اٹھیں. جب آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے اس کے ساتھ ہی باقی اگر آپ کی جو تھوڑا رہ گیا اس وقت آپ تلاوت کریں قرآن کی ساتھ میں، اور ساتھ میں آپ نے جو وتر ہے وہ کمپلیٹ کریں. اس طرح بھی کر سکتے ہیں، پھر استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں، شعور کے ساتھ آپ نے یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں. کیونکہ یہ وقت ایسا ہے نا کہ جب ایک ہے نا حدیث کا مفہوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو جب بھی آپ سو کے اٹھتے ہیں آپ کی آنکھ کھلے تو کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی. اس کے بعد آپ دعا کریں یا آپ دعائے مغفرت کریں، دوسرے اپنے لیے کوئی دعا بھی مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم ساری چیزیں اگر تھوڑا تھوڑا ہم کر کے کر لیتے ہیں، پھر اس میں تسبیحات کا آپ ذہن میں رکھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، گناہ آف ہوتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت تصویر بہت پسند ہے. استغفار کی کثرت کریں، استغفار کے مختلف ہیں، پتہ صرف استغفر اللہ کرنا، رب اغفر لی پڑھنا یا رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. پھر اس کے علاوہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرہ. پھر یہ جو دعا ہے، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر دنیا راہر کی بلائی کی دعا مانگے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پھر اچھا ایک چیز جو مین چیز میں آپ سے پوچھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیے، مسواک کیا ہم کرتے ہیں؟ مجھے مسواک کا بتائیں، کیونکہ مسواک کا میں نے شاید سٹارٹ میں ذکر کیا تھا، مسواک ضرور کریں. کیونکہ ہم ویسے تو ٹوتھ برش یوز کرتے ہیں، اپنے پیسٹ استعمال کر کے کرتے ہیں، لیکن مسواک ایک واحد چیز ہے آپ روزے کی حالت میں بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کی کہ خاص کر جس وقت ان پہ آخری وقت تھا، موت کا عالم تھا، نزا تو آ رہی تھی، اس وقت بھی بار بار ایک تو یہ مطلب دعا آپ کو پتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر رہے تھے. نمبر دو، اور پھر عائشہ کی طرف اشارہ کیا، ان کو بولا تھا عائشہ کیونکہ مسواک، پھر انہوں نے اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی مسواک اتنی زیادہ اس کا فائدہ ہے. آپ کتنی بیماریوں سے بیٹھیں، مسواک کی ضرور عادت ڈالیں. ابھی بھی اگر جو کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، جو لوگ نہیں کرتے مسواک کی عادت ضرور ڈالیں. اور اس شعور کے ساتھ یقین کریں، میں جب بھی کرتی ہوں، جب وضو کرنا ہو تو میں اس نیت سے کرتی ہوں کہ یہ ایک میرے اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر دو، ان نمازوں سے بہتر ہے جو اس کے بغیر پڑھی جاتی ہے نا، مطلب مسواک کر کے، وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا فیل ہے. یعنی ہم اب یہ نیا کریں نا، ابھی جو ہمارے جو تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، ویسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد بھی کوئی بھی کام کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ کس طریقے سے کرتے تھے، کتنا اچھا وضو کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا، بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرنا، پھر وضو کے نوافل، تحیات وضو اگر آپ پڑھتے ہیں ہر نماز سے پہلے، جب بھی آپ نماز شروع کریں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے نا، حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ دو تین دفعہ انہوں نے پوچھا تو وہ نہیں بتا رہے، کیونکہ ہوتا ہے نا کچھ آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہوتے، نہیں بتانا چاہتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور تو کچھ نہیں کرتا، لیکن جب میں وضو کرتا ہوں تو دو نفل میں تحیات پڑھ لیتا ہوں وضو کے، ٹھیک ہے؟ یہ کرتا ہے۔ پھر اسی میں ایک صحابی نے بھی، جیسے ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے بار بار یہی مطلب ایک تکرار کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو دو تین دفعہ انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا اگر میرا جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی سجدے کی کثرت کریں۔ ابھی بھی جیسے استاذہ جی نے بولا تھا نا کہ واحد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ سجدے میں آپ کی نظر آتی پیچھے نہیں جاتی، باقی آپ رکوع میں ہوں، قیام کی حالت میں ہوں تو آنکھ آگے پیچھے پھر بھی نظر چلی جاتی ہے۔ تو سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ صرف سجدے کے لائق صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو بیسک اذکار ہیں ان کی امپورٹنس، اور صبح و شام کے اذکار کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں۔ قرآن کا حاضر کا جو فجر کا ٹائم کا قرآن ہے وہ حاضر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے فجر اور عصر میں فرشتوں کی جو ہے وہ چینجنگ ہوتی ہے، جو فرشتے فجر کے دنیا میں آئے ہوتے ہیں وہ عصر کے ٹائم واپس جاتے ہیں، اور عصر کے وقت دوسرے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسپیشلی پوچھتے ہیں کہ تو میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ایک تو اول وقت میں نماز پڑھنے کی، نیکیوں میں جو سمجھے، باقی چیزوں کو جو امپورٹنس دیتے ہیں ان سب کو پیچھے رہیں گے۔ کچھ چیزیں جیسے میں نے، ہم لوگ بار بار، ہمیں استاذہ جی، ہمارے استاد یا ہم قرآن سے سیکھیں، وہ یہی ہے کہ ہر کام کو اس کے اول وقت میں ادا کریں، جو اس کی امپورٹنس اس کو اتنا دے اسے آگے نہیں بڑھانا، ٹھیک ہے نا؟ نہ ہی بہت زیادہ ایکسٹریزم پہ جانا ہے، نہ ہی ہم نے نیچے آنا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، کیونکہ جیسے آج ہم نے شروع میں سورہ علق پڑھی ہے، تو اس کو دیکھنا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے، لیکن کہاں پہ آخری پاروں میں اس کا ذکر آ رہا ہے، یہ سب سے پہلی وہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس قرآن سے سیکھا، ان شاء اللہ کل بھی ہم آگے بھی اور سیکھیں گے، اس پہ ہمیں عمل بنائے۔ یہ بار بار ہمیں ضرورت ہے دعا کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نہ بھٹکانا، یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ، کہ خیر و خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کل دوبارہ کلاس میں لے کے آئے۔ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاكم الله خير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلهي آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔